السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن دله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة آمنت بالله صدق الله العظيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ادعوا لي سيد العرب فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست سيد العرب قال انا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب وفي رواية الأخرى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا دار الحكمة وعلي بابها ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. محرم الحرام شریف کے اس مقدس اور مبارک لمحات میں درس محرم الحرام میں اپنے نظریات اپنے اخلاق اور آداب زندگی کے تمام چلن اور سلیقوں کو جاننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اکابر امت اسلاف امت اجماع امت اور قرآن سنت کے ذریعے ہم اصلاحات اور تعلیم سے بہرہ مند ہو رہے تھے. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ میرے بھائی جناب حضرت علامہ مولانا فاضل نوجوان حضرت قبلہ سید غزنفر شاہ صاحب قبلہ مد ظلہ آپ نے وقت نکالا اور آپ سید صاحب تشریف لائے اور مجھے حضرت کے آنے کی خوشی اس لیے زیادہ ہوئی کہ آپ حضرت مولا مرتضیٰ کے یوم میں تشریف لائے. تو اس مجمع میں بھی جتنے سادات بیٹھے ہیں میں تمام کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. کل کی نشست جو ہماری رہی وہ سرکار مولا المسلمین اسد اللہ الغالب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور آپ کے مرتبے کے حوالے سے قرآن و سنت اور تشریحات کے اہل سنت کس طرز کو بیان کرتی ہے, کیا قانون ہمارے سامنے آتے ہیں, کیا بنیادی شریعت کے رولز ہمارے سامنے آتے ہیں, اس کو ہم نے سننے کی کوشش کی. اس طرح کہ یہ بات پہلے بھی درس میں ذکر کی جا چکی ہے کہ یہ دروس عام تقاریر کے طرز پر نہیں, بلکہ یہ 9 دن یوں سمجھیے کہ ہمیں, مجھے اور آپ کو موقع مل رہا ہے کہ ہم ایک عقائد کے کورس کی صورت میں, ایک اخلاق اور آداب کے سیکھنے کی صورت میں ایک کورس یا تخصص کے ہی اپنے درجے میں ایک خاص, تو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اپنے امت کے تسلسل اور ان کے نصوص سے اور ان کے پیغام سے اپنے آپ کو واقف کر رہے ہیں. گزشتہ دروس جو گزرے ہیں, سب سے پہلی نشستیں تو ضروریات دین پر ہوئی ہے, توحید باری تعالیٰ, معیار الوہیت کے حوالے سے, اور مسئلہ شرک پر ایک تفصیل گفتگو 2 درسوں کے اندر پیش کی جا چکی, مقام نبوت کے حوالے سے, ناموں سے رسالت کے حوالے سے, عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے, اس پر کل بھی گفتگو ہوئی اور اس سے پہلے ایک تفصیلی نشست ہو چکی. ضروریات دین کے بعد ضروریات اہل سنت میں, یعنی مراد اور مقصود اسلام اہل سنت ہے, تو اس کے توازن اور اس کے اعتدال کو بیان کرتے ہوئے صحابہ اکرام خلفاء راشدین رضوان اللہ اجمعین کی اس ترتیب پر ہم نے آپ کے سامنے بطور تعلیم کے افضلیت سیدنا صدیق اکبر اور پھر سرکار فاروق اعظم اور بالخصوص حضرت عثمان غنی ذو النورین کی افضلیت پر ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا, اپنے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح کے لیے. کل کی نشست جو گزری ہے اس پر چند نصوص آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی تھی کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد تمام امت کے اندر, تمام امت, تمام صحابہ, تمام اولیاء اور جمیع اہل بیت کے اندر سب سے بڑا مقام اور مرتبہ بعد خلفائے ثلاثہ سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس پر چند عبارات میں نے آپ کی خدمت میں کل کے درس میں ذکر کیے, تو گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے بات کو ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. اور یہ ترتیب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و مقدس زبان سے جاری ہوئی, اس پر آپ کی خدمت میں ہم نے ایک مقدمہ ذکر کیا. سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں اور آپ کے مناقب اور منقبت میں, ذخیرہ احادیث میں دیگر صحابہ کرام کی مداح اور مناقب کے مقابلے میں کثرت سے اسانید الاجیاد, جید اور پاکیزہ اسانید جو ہیں وہ سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت میں بیان کی گئی ہے. حضرت علامہ علی قاری کا ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ کیوں ہوا کہ سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اگر کوئی یہ کہ نہیں جناب اس میں تو موضوعات بھی روایت ہے, تو یہ تو اہل سنت نے لکھا ہے کہ موضوعات روایت تو حضرت ابوبکر کی شان میں بھی کئی جمع کی گئی ہیں, سیدنا عمر کے لیے بھی لائی گئی, لیکن موضوعات نہیں. حضرت مولا مرتضیٰ کی شان سے جان چرانا یہ اہل سنت کا کبھی طریقہ نہیں رہا, بلکہ اہل سنت و جماعت اس حدیث پر سلفن اور خلفن ہمیشہ سے قائم رہی ہے کہ معیار ایمان جو ہے وہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ کی عقیدت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر روایات ہے کہ مومن کی پہچان ہی علی کی محبت سے ہوتی ہے, اور محبت اور حسد یہ متضاد چیزیں ہیں, جہاں حسد ہوگی وہاں محبت نہیں ہوگی, اور جہاں محبت ہوگی وہاں حسد نہیں ہوگا. حسد برابری کے پہلو کو بیان کرتا ہے, اور محبت انکساری, فدیت اور غلامی کے پہلو کو بیان کرتا ہے. تو لہذا اہل سنت و جماعت علیہ باللہ مولا مرتضیٰ یا کسی بھی بزرگ سے ان کے نام لینے والے ہمارے اساتذہ بھی ہیں کہ بھائی ہمارے ذہنوں میں خیال نہیں گزرتا کہ ہم قدر و قیمت اور صلاحیت و تقوی میں اور استعداد کے اندر ان استاذوں کے برابر ہیں, تو حسد کوئی پیدا ہو تو کہاں حضرت باب العلم اور باب الحکمت سیدنا مولا مرتضیٰ کے لیے ذہنوں میں خیال آئے. حسد جو ہے وہ محبت کی ضد ہے, اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک قول میں بار بار پڑھتا ہوں, پڑھ کر اپنی اور آپ کی فکری اصلاح کے لیے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت مولا مرتضیٰ نے یہ جملہ, حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ جملہ کہا, حضرت فاروق اعظم کے بیٹے آپ فرماتے ہیں لا یکون رجل عالما, وہ بندہ دستار پگڑی اور کتابیں پڑھ کر ایک سند یافتہ, ظاہراً ایک فارمیلٹی, ایک کورس کے متعلق ڈگری تو حاصل کر سکتا ہے علمیت کی, لیکن عند اللہ عالم ہونا اور حقیقتاً عالم ہونا اور علم کے تمام کمالات کو پانا اور عالم سے متعلق جو اللہ رب العالمین کی جناب سے اس کے لیے کمالات اور مدارج اور انعامات ہیں وہ پانا یہ اور چیز ہے، ڈگری کا حاصل کرنا اور ہے اور عند اللہ عالم ہونا اور ہے، ڈگری کا پانا ایک کورس کر لینا اور چیز ہے، ایک فارمیلٹی ہے، طریقہ یہی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے ان تمام انعامات کے ساتھ وابستہ ہو جانا کہ جو فضائل، جو قدر، جو شان جو ہے وہ علماء کے لیے ذکر کی گئی۔ صحیح صاحب کرسی لگی، تشریف یہاں آ جائیے۔ میں بہت مشکور ہوں اپنے بھائی سید ریاض شاہ صاحب اشرفی کا، قبلہ آپ بھی تشریف لائے سادات۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اہل بیت کی عقیدت کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ حضرات گرامی، تو علماء کی شان یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مزاجی طور پر عالم کون بنتا ہے، یہ تو سبقاً عالم بن گیا نا، لیکن مزاجن عالم ہو جانا، طبیعتاً عالم ہو جانا، آسان یوں سمجھیے کہ اللہ کی نظر میں وہ عالم ہو گیا، اس کے لیے ان ڈگریوں کے ساتھ ساتھ، یہ نہیں کہ ڈگریاں بیکار ہیں، یہ دروس بیکار ہیں، معذلہ نہیں، ان مدارس کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان کورسز اور ان نصوص اور یہ علم ظاہر کے تمام کمالات کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر طبیعت پیدا ہو، مزاج پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، وہ تین چیزیں اس سے نکل جانی چاہیے اور تین چیزیں اس کے مقابلے میں آ جانی چاہیے۔ فرما پہلی چیز، لا یکون رجل عالما حتی لا یحسد من فوقہ، وہ اپنے بزرگوں سے حسد کو ختم کرے، وہ اپنے بڑوں سے حسد کو ختم کرے، ولا تحقر من دونہ، اور اپنے چھوٹوں پر کو حقیر جاننا، خود کو ان سے بڑا سمجھنا، یہ عادت کو ختم کرے، اور تیسری چیز، دھار کو دیکھ کر اپنے نظریے کو تبدیل کرنا، مراعات کو دیکھ کر اپنے نظریے بدل دینا، حالات کو دیکھ کر اپنی بول چال اور طرز کو تبدیل کرنا۔ فرمائیے تین چیزیں جس نے تبدیل نہیں کی، وہ شکل و صورت کے ساتھ تو ایک عالم کہلایا جا سکتا ہے، عند اللہ وہ شخص عالم نہیں۔ جب تک اپنے بزرگوں سے حسد نہ چھوڑے، چھوٹوں سے تکبر نہ چھوڑے، اور مال کی دھار پر نظر نہ رکھے کہ جیسے حالات ہوں گے، جیسا غلبہ ہوگا ویسی میں بات کروں گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے بڑوں کا مدہ ہو اور چھوٹوں پر شفقت کرنے والا ہو، اور حق بولنے میں مال اور جاہ کی پرواہ کیے بغیر، یہ جو خلفاء کے ایام دیکھے جا رہے ہیں، تو لا یخافون لومت اللائم، وہ کسی ملامت کرنے والے، مذمت کرنے والے، بے عزت کرنے والے کہ اسے لہجے پر توجہ نہ کرے، بلکہ حالات اور عقیدہ اور جتنی اس موضوع کی اہمیت ہے، حکمت کے ساتھ اپنے اساتذہ کے مشورے کے ساتھ اس کو وہ بیان کرے۔ یہ علمیت کی نشانی۔ آگے چلتے ہیں، کیونکہ حسد ہوگا تو پھر تعریف نہیں ہوگی، اور جہاں تعریف ہوگی وہاں حسد نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، اس لیے تقریر سے پہلے چار مناقب پڑھائے گئے ہیں، تاکہ تقریریں نیچے رہ جائے اور عقیدتیں اوپر آ جائیں، کیونکہ عقیدتوں کے بغیر تقریر کی تاثیر نہیں۔ اگر آپ کی زبانیں، آپ بہترین پڑھنے والے ہوں، اللہ برکت دے، اور آپ بہترین فاضل ہوں، لیکن رات کے اندھیرے میں آپ کو مولا مشکل کشا یاد آ رہے ہو، تو آنکھیں آپ کی نم ہو رہی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر یاد آ رہے ہوں تو آپ کی پلکیں احترام میں جھک رہی ہوں، اور وہ علماء جنہوں اپنی خون سے سینچ کر اس چمن کی آبیاری کی، وہ اپنے اساتذہ کے نام سے آپ اپنے آپ کو ان کے سامنے حقیر اور ذرہ کمتر بھی سمجھ نہ رہے ہوں، تو یہ جذبہ جو عند اللہ، اللہ کی وجہ سے آ رہا ہے، دین کی خدمت کی وجہ سے آ رہا ہے، تو سجدہ شکر ادا کیجئے کہ علم اب آنکھوں اور زبان سے دل میں اترنا شروع ہو گیا ہے، شکر گزاری آ گئی ہے۔ تو اسی لیے یہ طریقہ مناقب کا ہوتا۔ تو میں یہ بات اس طرف نہیں جاتا، دوبارہ موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ تو سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کس طریقے سے بات کی جا سکتی ہے کہ آپ باب العلم ہیں؟ اور میں نے کل آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا خلفاء اربعہ کے حوالے سے، امت کا یہ نظریہ ہے کہ شیخین سے نبوی تاثیر کا کام لیا گیا، جس طرح ایک بیج، کیونکہ اس موضوع کو فقہا نے اپنے انداز میں لکھا، متکلمین نے اپنے انداز میں لکھا، مورخین نے اس کے مواد کو اپنی جگہ جمع کیا، اور صوفیہ و نباغ ہیں کہ جب گنا پورا تیار ہو گیا تو مشین میں ڈال کر اس کا جوس نکال لیا،
تو آپ کو جو سارے علوم بیک وقت اپنے پورے رنگ کے ساتھ کہ اس میں فقہی بصارت بھی موجود ہو، کلام کی گہرائی بھی موجود ہو، تاریخی تسلسل بھی موجود ہو، اور پھر عشق کا ذوق بھی موجود ہو، ایسا اگر آپ کو شربت کہیں علم کا لینا ہے تو پھر آپ کو امام ربانی مجدد الفسانی کی بارگاہ میں جانا ہوگا، غوث اعظم کی بارگاہ میں جانا ہوگا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں جانا ہوگا، ان صوفیاء کی بارگاہ میں جانا ہوگا کہ جو ایک بندے ہو کر کلام میں بھی امام ہے، وہ تقوی میں بھی امام ہے، وہ فقہا میں بھی امام ہے۔ تو اس لیے ان ائمہ اہل سنت کے جن کو فقہا کا بھی سرخیل کہا گیا، جن کو محدثین کا بھی سرخیل کہا گیا، جن کو کلام کا بھی سرخیل کہا گیا، اور جن کو مرشدان گرامی اور علم روحانیہ اور تصوف اور سلسلہ سلوک کا بھی انہیں سربراہ کہا گیا۔ امام ربانی نے بڑی خوبصورت بات یہاں ذکر فرمائی، آپ نے یہ فرمایا جس کو میں خلاصے کے طور پر، کیونکہ جو اہل علم ہے ان کی سما خراشی سے معاف کرتے چاہتے ہوئے، کیونکہ یہ طبیعت ظاہر سی بات ہے پروقار علماء کے مزاج کے تھوڑی خلاف ہوتی ہے کہ آپ نصوص پر جاتے ہوئے نیچے کیوں آ رہے ہیں، تو میں اس لیے کہ میرے یہاں چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں اس کو تقریری رنگ میں اتارنا چاہ رہا ہوں، پھر بنیاد بنا کر مولا مرتضیٰ کی شان میں حاضری دیں گے۔ دیکھیے بیج، کل ہم نے مثال دی آپ کے سامنے، ایک آم کی گٹری جس میں 20 سال کا پھل موجود ہوتا ہے، اس کو آپ مزاج نہیں سمجھے، آپ 20 سال کا پھل، 25 سال کا پھل، 35 سال کا پھل، وہ ایک گٹلی کے اندر میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں موجود ہوتا ہے، لیکن گٹلی جب زمین میں لگتی ہے تو وہ سارے پھل 35 سال کے اس گٹلی کے اندر ہے، لیکن وہ ظاہر کب ہوں گے جب گٹلی پھٹے گی، اس سے ایک مضبوط تنا نکلے گا، اور اس مضبوط تنے پر شاخیں آئیں گی، ان شاخوں پر پھل لگیں گے، اور پھر پھل میں رس آئے گا، پھل میں رس آئے گا، رس بتائے گا کہ جڑ میں جان کتنی تھی، اور رس بتائے گا کہ تنے نے جڑ کے فیض کو روکا نہیں، آگے پہنچایا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے اس چیز کو کہ دین کی بنیاد جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و قدر، حضرات خلفائے یعنی شیخین کریمین سے، صدیق اکبر فاروق اعظم سے جو کام لیا گیا، وہ میرے دوست بزرگوں جو فیضان علم اور وہ بیج ہے شریعت کی، اس کو ضرورت سورج کی تمازج کی تھی، اس کو ضرورت ایسی کیفیات کی تھی کہ وہ مکمل آزادی کے ساتھ کھل کر سامنے آ جائے، کوئی چیز اس کے اندر رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ تو دین کے فیضان کو مکمل آزادی سے کھولنے کے لیے یہ ستا، یہ فضا بنانے والی شخصیت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تھے جو کھڑا تھا، اور جب وہ تنے کی صورت میں اختیار کر کے شاخوں پر آ گیا اور وہ دین پھل کی صورت میں سامنے آیا، تو پھر رات کی چاندنی جب چلتی ہے تو رات کی چاندنی جتنی گہری ہوتی ہے تو اصل میں سورج بیج کو پھاڑ کر پھل تک پہنچاتا ہے، اور پھل میں پھر مٹھاس رات کی چاندنی چلاتی ہے، جس علاقے کو رات کی چاندنی جتنی گہری اور ٹھنڈی ملے گی وہاں کے پھل اتنے تاثیر ہو جائیں گے۔ تو لہذا خلفائے شیخین کریمین نے شریعت مطہرہ کے اس پیغام کو پھل تک پہنچایا، اور اس میں ایمان اور عشق کی تاثیر اور محبت کو ذات مصطفیٰ علی مرتضیٰ کے تعلق میں پیدا کیا۔ تو دین میں رس اور چاشنی، اس لیے آپ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا جب پھل ہی نہیں ہوگا تو چاندنی رات کی چاشنی کہاں لے جائیں گے، اور اگر پھل تیار ہو گیا اور اس میں ذائقہ نہیں ہوگا تو کوئی ایک چارانے کلو بھی نہیں لے گا۔ تو لہٰذا یہ تسلسل خلفاء کا یہاں پر آ گیا، اس لیے کہ رس تک پہنچنے کے لیے وہ بنیادی پروسیس کو قبول کرنا ضروری ہے، اور جس نے بنیادی پروسیس کو قبول کر لیا تو اس قبولیت کا معیار ہی اس رس کے اندر تھا۔ اس لیے خلفاء راشدین بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی مولا مرتضیٰ، یہ وہ تاثر ہے جو بعض جاہل میں نے لفظ اس لیے کہا کہ وہ مسند ارشاد کے مستحق نہیں ہوتے ہیں، اور وہ مسند ارشاد پر زبردستی قابض ہو کر پھر اس ترتیب کو بگاڑ کر کچھ لوگ، کچھ معاشرے کے کچھ لوگ، وہ پھر شیخین کریمین پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس ترتیب کو بگاڑتے ہیں، جبکہ یہ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے قول کی تردید ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ایک محدث، کئی محدث میرے دوستو ایسے ہیں، عام تقریر سے ہٹ کر گفتگو ہو رہی ہے، کئی محدث ایسے ہیں اور بلکہ سارے اہل سنت ایسے ہیں جو علی حضرت مولا علی کی محبت میں پہچانے گئے، جس طرح کل میں نے آپ کے سامنے بات کی چند محدثین کی شہادت کی، وہ امام بخاری کے استاد ہیں، المصنف عبد الرزاق کے مصنف ہیں، محدث عبد الرزاق. جب ان سے کسی نے پوچھا تم ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو رضی اللہ عنہ، کہا میں ان کو سب سے افضل مانتا ہوں. کہا تم تو ذکر علی بہت زیادہ کرتے ہو. فرمایا اس لیے تم دونوں کو مانتا ہوں. یہ عشق اہل بیت کا تقاضا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں علی کو مانوں اور علی کی نہ مانوں. فرمایا میں ان صاحبان مقدم کو اگر میں تفضیل نہ دوں تو میں نے تو حضرت علی کے سینکڑوں اقوال کو جھٹلار ہوا، تو میں تو جناب غریب ضرور ہوں لیکن مولا کی نظر میں گناہگار نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے وہ نظریہ جو متوازن لوگوں کا ہے، اور اہل سنت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جس کو مولا نے قبول کیا اس کو سارے سنیوں نے قبول کر لیا. میرے دوستو بزرگو، اب اس کی طرف یہ تھوڑا سا سبق قرآن یاد دلا کر ہم آگے کی طرف آنا چاہتے ہیں. یہ جو ترتیب ہے پوری زندگی حضرت مولا مرتضی رضی اللہ عنہ کی شان اقدس کے ساتھ وابستہ رہی، اور میں نے چند حوالے سے پہلے بھی آپ کے سامنے کچھ بڑی کتابوں کے پیش کرنے کی صرف یاد دلانے کی کوشش کی ہے. تو حضرت سیدنا مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا کہ آپ کی شان میں مدح، آپ کی تعریف، آپ کی منقبت اور آپ کی شان بہت زیدہ بیان ہوں. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے نعرے اور آپ کا ذکر کی کثرت ہوتی ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ابو بکر عمر کی رضی اللہ عنہما کے تعلق کا نتیجہ ہی یہی تھا کہ بندہ علی علی کرے. ہم اس سے مفر نہیں ہیں، کیونکہ خلفاء کی تعریف اپنے درجے میں ہم نے ذکر کی، اور مولا کے معاملے میں کون بخل کر سکتا ہے. صوفیہ کی جماعت ان تمام ترتیب خلافت کو قبول کر کر حضرت مولا مرتضیٰ کا ذکر اس لیے کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ وہ تمام تر شان جو سابقہ چلی آ رہی ہے وہ مولا کی محبت ہی سے پہچانی جائے گی. کیونکہ جڑ سے لے کر تنے تک، تنے سے لے کر پھل تک وہ کتنا معیاری تھا وہ ذائقے سے پہچانا جائے گا. تو صوفیہ نے جو سلاسل کو مولا علی تک رکھا اور کثرت سے ذکر مولا علی کا، تو اس سے شیخین سے مفر نہیں تھا، یہ شیخین کی وفاداری کا نتیجہ تھا کہ ان کا نام لیتے ہوئے علی علی انہوں نے کیا. تو یہ اس کو تبذیریت نہیں کہا جاتا، یہ اور چیز ہے. لہذا اگر کسی کے ذہن میں، کیونکہ یہ اتنی متوازن گھڑی ہے، حضرت مولا علی کا ذکر جو ہے، میں آپ سے کہوں یہ میرے بزرگ علماء بیٹھے ہیں، یہ ایسا ذکر ہے، ایک تو اس میں کیفیت یہ ہے کہ آپ بھی آنکھ بند کریں میں بھی آنکھ بند کروں، ایک دوسرے کو دیکھیں نہیں اور تقریر ہو، یہ ایسا موضوع ہے. دوسرا یہ موضوع یہ ہے کہ سب بیٹھ جائیں، آپ بھی مراقبے میں رہیں، ہم بھی مراقبے میں رہیں، ہر بندہ اپنی تقریر خود کر لے. اس کو بیان کرنا یہ بہت، اس لیے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ مقیاس ہیں، مقیاس ہیں، کسوٹی ہیں، اور آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ کے ذریعے مومن پہچانا جاتا ہے. اور یہی حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سن لیجئے جس سے موضوع کھلے گا، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بیان کیا، اور حضرت امام احمد اس کو نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ علی، فرما ان علی قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھ سے یہ بات کی ہے اور مجھ سے حضور نے کہا. اب حضرت علی کی پوزیشن دیکھیے آپ اور شان دیکھیے. فرما مجھ سے حضور نے کہا کفی کا مثل من عیسیٰ، علی تیری مثال عیسیٰ کی طرح ہے علیہ السلام. مجھ سے حضور نے کہا، حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں، علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے علی، حضور فرما رہے ہیں اے علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. اب غزت الیہود، یہود نے عیسیٰ سے بہت بغض رکھا تھا، حتیٰ بہتو، یہاں تک کہ آپ کی والدہ کے اوپر انہوں نے بہتان لگا دیا تھا. وہ احبت ہوں نصارا، اور نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت کی، حتیٰ انزلوہ بمنزلت التی لیست لہ، وہاں تک بڑھانے کی کوشش کی جو منزلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں تھی. تو پھر حضرت سیدنا علی کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے یہ کہا تھا کہ آپ کی مثال جو ہے نا وہ عیسیٰ کی طرح ہے. عیسیٰ کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کی پوزیشن دو تھی، ایک وہ تھے جنہوں نے ساری شانوں کا انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کی امی جان پر الزام لگا دیا معاذ اللہ، اور ایک تھے کہ قبول کرنے آیا تو ایسا کر دیا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا، اور انتہائی درجے کی گویا کہ بڑھوتی کر دی. تو یہاں پر حضرت علی مرتضیٰ خود کہتے ہیں قال یہلک فی، فرمایا اسی طرح میرے معاملے میں دو لوگ ہلاک ہوں گے. یہ خود کا. تو یہ اوپر کی تقریریں آسان ہیں کیونکہ وہاں تو ایک جہت کو آپ کو لے کے چلنی. اب یہ وہ جہت ہے کہ جس میں آپ نے دونوں جہتوں کو سامنے رکھنا ہے، اور وہ دونوں جہتیں کیا ہیں کہ مولا کا مرتبہ بھی سامنے رکھنا، عقیدہ بھی سامنے رکھنا ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ثم قال یہلک فی رجلان، کہ میری وجہ سے پھر اسی طرح سرکار نے مجھے حضرت عیسیٰ سے تشبیہ دی تھی نا، تو فرمایا کہ مجھے جب حضرت عیسیٰ سے تشبیہ دی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے درمیان مقیاس رہے، کسوٹی رہے. پہلے والے بھی نبیوں کو مانتے تھے، بعد والے بھی مانتے تھے، لیکن کچھ آپ کے بارے میں آ کر ان نبیوں کو مان کے بھی باہر ہو گئے، اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ آ کر ایسا معاملہ کیا کہ نبیوں کو ماننے کے باوجود باہر ہو گئے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو توازن کے ساتھ رہے. فَإِنَّا مُتَوَسِّطٌ بَيْنُ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنُ الْخُرُوجِ وَالرِّفْزِ، جو ملا جیون نے فرمایا. اب یہاں پر ذرا جملہ سنیے، فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے بھی پھر دو لوگ جو ہیں، توجہ ہے آپ کی، دو لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوں گے. فرما محب مفرط، ایک تو حد سے زیادہ مجھے چاہنے والا، اور ایسے درجے تک میری محبت کو لے جائے بما لئی صفیہ کہ وہ کمال مجھ میں ہے ہی نہیں. اب آپ میری سارا مقدمے کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا بات میں کر رہا تھا آپ سے. اور حضور حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ نے یہ فرما محب، لیکن مفرط، محب مفرط بما لئی صفیہ، ایک جماعت وہ ہوگی جو ہوگی میری چاہنے والی، لیکن بڑھوتی میں اتنی بڑھ جائے گی جیسے حضرت عیسیٰ کے کچھ چاہنے والے بڑھ گئے. فرمایا وہ ایسی چیز میرے طرف منسوخ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بیمار نہیں صفیہ، جو میری پوری زندگی کی تعلیم کے خلاف تھی، میرے نظریے کے خلاف تھی. کامیاب ہو گئے محدث عبد الرزاق نے جو بات کی، اب آپ دیکھیے. فرما علی کو مانتا ہوں تو علی کی بھی مانوں نا. تو فرمایا ایک چاہنے والا وہ ہے مفرد، یعنی محب متوسط نہیں، مفرد. جیسے ترازو کے دو پلڑے ہیں نا، ایک جھک گیا افراد، دوسرا جھک گیا تفرید، درمیان میں آ گیا توازن، اعتدال، توسط، متوازی، متوسط، برابر آ گیا. تو ایک نیچے گیا تب بھی بیلنس ہٹا، دوسرا نیچے گیا تب بھی بیلنس ہٹا، دو لوگ پڑھنے جب سامنے آ جائیں گے تو اس کو کہیں گے آپ متوازن. اب آپ دیکھیے حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ ایک میرا چاہنے والا محب مفرد ایسا ہے کہ وہ جو مجھے اتنا چاہتا ہے اور اتنا بڑا دیتا ہے. فرما بما نئی صفیہ، کہ وہ شان ایسی ہے کہ میں خود سنوں تو پسند نہ کروں یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. تو فرما ایک وہ ہے، فرما اور ایک یہ ہے وہ مبغزن، اور ایک ہے مجھ سے بغض رکھنے والا. یحملہ شنا شنایا الا ان یبحتنی، فرما ایک وہ ہے کہ جو میرے بغض میں ایسی ایسی بات میری طرف غلط منسوب کرنے لگا کہ جو میری ذات میں تھی نہیں. فرما یہ بھی ہلاک ہوا، وہ بھی ہلاک ہوا. کامیاب ہو گئے وہ لوگ کہ جس ترتیب کے ساتھ آج میں موجود ہوں اسی توازن کے ساتھ انہوں نے قبول کیا. شبیر بھائی کی کرسی لائیے. اب اس حدیث پاک میں حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان جلالت اور آپ کے مقام عالی کی طرف کی طرف جو ہے وہ یہ حدیث چل رہی تھی، اس لیے میں نے درمیان میں پہلے. تو یہ حدیث پاک کے اندر دیکھی حضرت مولا مرتضیٰ کا خود قول مبارک آپ نے دیکھ لیا ایک بار. اس لیے میں نے آپ کو ایک کیفیت ایسی ایک دوست کے ناطے بتائی تھی کہ جس وقت ہم حضرت علی کو پڑھتے ہیں نا رضی اللہ عنہما، تو گھر میں جا کر پھر صدیق اکبر کو بھی پڑھتے ہیں، اور جس وقت صدیق اکبر کو بیان کرتے ہیں نا تو گھر میں جا کر مولا علی کو بیان پڑھتے ہیں، تاکہ وہ محبت کا پہلو برابر رہے. اور جو اس توازن پر آ گیا اس کے جنتی ہونے کی دلیل یہ تھی کہ ابو بکر و علی دونوں اس کے دل کے اندر اس طرح جمع ہو جائے، جمع کرنے کا حق ہے، ان کے مدارج اور ان کے طبقے کا حق ہے. میرے دوستو میں ایک بات مزید یاد دلا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ درس اس کے ساتھ جڑے گا. حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے سید صاحب یہ جو بالکل ملاقات کے اندر واضح طور پر لکھا کہ اگر آپ ذخیرہ حدیث کو تلاش کریں نا، فضائل اگر آپ ڈھونڈیں اور مقام اگر آپ ڈھونڈیں، تو کثرت کے ساتھ زیادہ روایات اور احادیث مدح میں تعریف میں شان میں، فضائل میں میرے آقا کاشف القربات فائل الخیرات حضرت مولا مرتضیٰ کی ملتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ باقاعدہ محسوس، اس سے کون راہ مفر کرے گا؟ توجہ آپ کی. جس ترتیب کے ساتھ اہل سنت مقام صدیق اکبر بیان کرتے ہیں، اسی طرح کشادگی کے ساتھ اپنے بزرگوں کے کرم سے کہ جس میں بخل کا دور دور تک شائبہ نہیں ہوتا ہے، سرکار مولا مرتضیٰ کا ذکر کرتے ہیں. یہی سارے بزرگوں کا طریقہ رہا، طرز رہا. اب مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ تو جب چار دن پہلے ہم تقریر کر رہے تھے، یہ آپ محرم کے دن ہیں، یہ آپ حضرت ابوبکر کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے علی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا علی کا ذکر پہلے کریں یا علی کا عقیدہ پہلے ذکر کریں؟ تو اب آپ ذرا توجہ کیجئے، حضرت علی المرتضیٰ کا عقیدہ وہ تھا اور حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل یہ ہیں. تو اس ترتیب کے ساتھ چلا جا رہا ہے. مولا علی قاری نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کثرت سے روایات آئیں، آپ کی تعریف میں، آپ کی توصیف میں. اس کی بنیادی وجہ کیا رہی؟ اور فرمایا من گھڑت روایات نہیں، کیونکہ ہر قسم کا بندہ ہماری تقریر سنتا ہے. انہوں نے لکھا اسانید الاجیات، انتہائی نکھری صاف اور شفاف سننے، تمام صحابہ کے مقابلے میں حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار احادیث کے اندر ذخیرے کے طور پر آپ کو پیش کیا گیا. اور پھر فرمایا ہاں کچھ روایات خلفائے ثلاثہ کی جو ہیں وہ یا تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہیں، بلکہ کچھ بڑی بھی ہیں. لیکن ایک قول آپ نے سب سے پہلے یہ کیا جس پر میں بات کو روک رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی شان اور عظمت میں، فضائل میں احادیث دیگر صحابہ کے مقابلے میں زیادہ آئی. رہے خلفائے ثلاثہ، تو ان کے بارے میں پھر ایک قول یہ ہے کہ اتنی آئی ہے اتنی زیادہ آئی. اب اس میں تدبیر کیا تھی؟ فرمایا اس لیے کہ جس دور میں حضرت مولا مرتضیٰ آئے، دو تین قسم کے لوگ تھے. ایک تو اللہ نے یہ شان دی کہ ان سے بے ادبی نہیں ہوئی، اور اللہ کی توفیق تھی. علم ہو کر بھی اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو وہ تو سرکار مولا مرتضیٰ کے، آپ تو دیکھیں گھر بار چھوڑ کر اتنے دور سے آپ آئے ہیں، وہاں اس دور میں تو مولا خود موجود تھے لیکن شانیں ان کو نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہ اللہ کی توفیق ہے. دور کا پہلے ہونا یا بعد میں ہونا، یہ کسی درجے کے اندر مقام ضرور رکھتا ہے، لیکن اصل چیز جو قبولیت کی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے. خدا توفیق نہ دے تو ابو جہل چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، ایمان نہیں آ رہا. اور بلا تشبیہ اور بلا تمثیل سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں تو بغیر مطالبہ معجزے کے سرکار کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال ہو. میرے دوستو، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ کے اندر تین لوگ تھے. ایک تو حق پر قائم تھا، ایک وہ تھا جس نے حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت کا اس وجہ سے انکار کیا، جس رقل عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ خارجی کہلایا. اور بلکہ ہمارے علماء نے اس پر نصوص لکھی ہے کہ جس نے حضرت علی کے لیے انکار خلافت تو دور کی بات ہے، اگر فحش گوئی کی ہے مولا علی کے لیے تو اہل سنت اس کو مسلمان نہیں گردانتے. یہ تمام نصوص کہ من سب علی فقط سب بنی، یہ حدیث جہاں پر آ رہی ہے اس کے نیچے آپ اہل سنت کا مقدمہ کسی بھی موشی کا پڑھیے. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے علی کی برائی کی معاذ اللہ، فحش کا علی کے لیے اس نے میرے لیے کہا. کل میں نے روایت پڑھی کہ مولا مرتضیٰ کی عزت سرکار کی بارگاہ میں کیا ہے. ایک وہ شخص جو بیت رضوان میں شامل ہے، اس کا مقام کتنا ہوگا؟ عمر نام ہے، اور وہ مولا علی کے ساتھ یمن میں گئے ہیں، جہاد بھی کیا، سب کچھ کیا، صاحب بیت رضوان ہے. مولا علی کے ساتھ گئے، مولا علی امیر ہیں. چھوٹے سے مسئلے پر بات چل گئی کہ جو مسئلہ کوئی شرعی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی آپ حضرت علی سے کہا یہ چیز مجھے آپ دے دیں. آپ نے کہا لو، کہا تھوڑا اور دو. فرمایا نہیں دے رہا، بس اتنا ہی لو، تو لے لو، اور نہیں دے رہا. انہوں نے کہا یہ بات سے نہ میرے دل میں غصہ آ گیا، انسان تھے، غصہ آ گیا. کہا غصہ میں نے ضبط کیا، گھر آیا میں. جب مدینے پہنچا، کل میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی، تو مسجد نبوی میں میرے دوست مل گئے. تو کیا بھائی کیسا سفر گزرا؟ بھائی کیسا سفر گزرا؟ تو ضمناً پھر میں نے بات کی، یار سفر تو بہت اچھا گزرا، ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن یار یہ جو بات حضرت علی نے کی نا، یہ مجھے بڑا اس پر غصہ آ گیا، یہ کیا کر دیا؟ بس یہ بات ہوئی. یہ بات کسی کے ذریعے حضور کو پہنچ گئی، سرکار نے ان کو طلب کیا. جب وہ آئے تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ سرکار نے سب سے پہلے ان کو گھور کر بڑے جلال کے ساتھ دیکھا، وہ کہتے فجلستو اس حالت میں زمین پہ بیٹھ گیا. اور سرکار نے فرمایا عمر اے عمر تو نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی. تو انہوں نے فوراً کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ کہ میں آپ کو اذیت پہنچاؤں. میں آپ کو کیسی اذیت پہنچا سکتا ہوں؟ فرما علی کے لیے تو نے یہ بات کر کے مجھے اذیت پہنچائی. یعنی ذخیرہ حدیث میں اگر آپ آ جائیں سرکار جس کے بارے میں سننا گوارا ہی نہ کرے منفی وہ مولا مرتضیٰ ہے. یہ محبت ہے حضور. بلکہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار جب روانہ کر رہے ہیں مولا مرتضیٰ کو تو حضرت علی کو روانہ خود کر دیا حضور نے یمن کی طرف. اور یہاں پر وہ رافع یدائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہاتھ اٹھا رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا اب قافلہ تو گیا اب کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ تو ہاتھ اٹھا کر دعا یہ کر رہے ہیں یا اللہ مجھ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ایک دفعہ علی آ جائے اور میں اس کو آنکھ سے نہ دیکھوں. اس قدر محبت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سرکار کی نجی زندگی کے اندر. سب کو الگ الگ درجے دیے. غار میں صدیق اکبر کو ساتھ رکھا, اس کی اپنی ایک منقبت اور فضیلت ہے. لیکن آپ وقت وصال پر آ جائے تو سرکار کی خلوت میں مولا علی ہیں. اگر مسجد آنا ہے حضور نے تو حضرت علی ہی ہاتھ پکڑ رہے ہیں. مسجد سے جانا ہے تو مولا مرتضیٰ ہی ہاتھ پکڑ رہے ہیں. جب غسل دینے کی بات آئی تو سرکار نے واضح کہہ دیا, فرمایا جب کمرہ بند کر دیا جائے اور میرے غسل کا مسئلہ آئے تو علی تیرے سوا کوئی شامل نہ ہو. تجھے میں یہ اجازت دیتا ہوں کہ تو اس کمرے میں آئے. سنی کھل کر مولا مرتضیٰ کی شان بیان کرتے ہیں, اس میں ہمارے لیے نہ کوئی قباحت ہے نہ کوئی انقباض ہے نہ کوئی پریشانی ہے. اس لیے کہ اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے جب اللہ کے لیے چاہ رہے ہیں اور ان کی محبت ایمان ہے تو بیان کرنا اس کا اظہار ہے میرے دوست. حضور فرمایا کہ علی اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے علاوہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو تم اس کائنات ہو. میرے بدن کو اس حالت میں دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں چلی جائیں گی. تو حضرت علی مرتضیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل بھی دیا اور سرکار کو مزار مبارکہ کے اندر بھی اتارا. یہ وہ خصوصیات ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر بھی آپ کو سلام کرتے ہیں, حضرت ابوبکر بھی سلام کرتے ہیں, حضرت عثمان بھی سلام کرتے ہیں. یہ مقام و مرتبہ حضرت مولا مرتضیٰ کا. تو اس دور میں ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ, فرقہ واریت کی تاریخ ہے, حضرت مولا مرتضیٰ کی خلافت کا انکار کیا. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے من گھڑت باتیں کی. تو وہاں پر واضح طور پر تمام نصوص میں کہ صحابہ نے سارے کام چھوڑ کر جس جس نے حضرت علی کے بارے میں جو جو جملہ سن رکھا تھا تو کشادہ قلبی کے ساتھ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. اور یہ انتشار حدیث یعنی حدیثوں کا پھیل جانا, آپ کے فضائل کا پھیل جانا, اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ جو لوگ آپ کی شانوں کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے تو صحابہ نے میٹنگ کی, فرمایا اس وقت ابو بکر کی شان ہی علی علی کرنا ہے, عمر کی شان ہی علی علی کرنا ہے, عثمان کی شان ہی علی علی کرنا ہے. اس لیے کہ لوگ علی سے بغض رکھ رہے ہیں. تو جس نے علی سے بغض رکھا اس نے خلفائے ثلاثہ سے بغض رکھا. تو اس وقت آپ کے دور میں جب آپ کا دشمن آپ کا منکر آپ کے فضائل کو گھٹا رہا ہے تو آپ کے دور میں علی کہنا ہی ابو بکر کہنا, علی کہنا ہی عمر کہنا ہے. کیونکہ ایک صحابی کا ذکر سارے صحابہ کا ذکر تھا, ایک صحابی کی توہین اور اہانت معاذ اللہ سارے صحابہ کی توہین اور اہانت. یہ حضرت مولا مرتضیٰ کی شان و جلالت احادیث کے اندر سری نصوص کے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر متعدد حدیث, جیسا حضرت مولا امام حسن نے خود فرمایا کل ہم نے پڑھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ کو روانہ کرتے تھے کسی سریا کی طرف تو حضرت علی کبھی ہار کر نہیں آئے. مولا مرتضیٰ کبھی بولیے ہار کر نہیں آئے. اس کی ایک وجہ کیا تھی میرے دوستو؟ کئی وجوہوں میں سے بندے کے اندر شان و عظمت جو ہے نا, علماء نے یہ لکھا ہے, میں تھوڑی سی بات ابھی مولا مرتضیٰ کی شجاعت پر کرتا ہوں, ذرا توجہ کرنا. علماء نے لکھا, اگر آپ فلسفے کی طرف جائیں گے اور علم اخلاق کی فلسفی کی طرف جائیں گے اور شجاعت اور بزدلی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں معنی کھلے گا. سب سے پہلے یہ چیز ڈسکس کی گئی مرض کے طور پر کہ بندہ بزدلی کا علاج کیسے لائے, کیونکہ بزدلی تو بندہ لے کر پیدا ہوتا ہے نا, ایک مزاج لے کر پیدا ہوتا ہے. تو اب بزدلی کیا ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن بزدلی کا علاج کیا ہے اس پر ماہران نفسیات نے کئی سو مشورے دیے. یہ کر لو کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے ایک منفی جذبہ ہے. اب یہ منفی جذبہ جو ہے مثبت جذبے سے ختم ہوگا. وہ آپ نے سن رکھا ہے نا میرے دوست بزرگوں کہ اگر بکری یا یوں سمجھ لیجئے کہ جناب جو ہے کہ وہ ہلکا اور کمزور جانور بھی مضبوط جانوروں کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس میں بھی ضرورت آ جاتی ہے, اور اگر باز کوے کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے تو وہ بھی مکار ہو جاتا ہے, تو صحبت کا سر. تو بزدلی کا ایک آسان حل جس کو لمبی بات کرنے کے بجائے ہم حل کی طرف جائیں, وہ یہ ہے, تمام ماہران نفسیات جن کا تعلق دین سے رہا ہو یا نہ رہا ہو, وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, انہوں نے یہ لکھا کہ بزدلی کا علاج صرف یہ ہے کہ بندہ شیروں کے واقعات پڑھے, بہادروں کی شان پڑھے. کا اس لیے کہ جب شیر اور بہادر لوگوں کے وہ مناقب پڑے گا تو اس کے اندر سے بزدلی جو ایک منفی جذبہ ہے وہ اس تاثیر سے خود بخود ختم ہوگی اور اس کے اندر وہ بات آتی چلے جائے گی. اس لیے الحمدللہ 9 روزہ محرم الحرام رکھا جاتا ہے. شجاعت جو ہے نا میرے دوستو, وہ شجاعت خاص طور پر شجاعت یہ اخلاق کا ایک بہت بڑا وصف ہے. یعنی اخلاق دو قسم کے ہیں نا, اخلاق آپ کے مینرز, اخلاق خلق کی جمع ہے, خلق سے مراد آپ کی طبیعت, تھوڑا اور اس کا سان کرتا ہوں, طبیعت. اخلاق بناوٹ نہیں ہوتے, طبیعت ہوتی ہے. اگر بندہ بناوٹ کے طور پر کوئی کام کرے تو وہ تصنع بناوٹ الگ چیز ہے. اخلاق اور خلق ایسے مزاج اور آپ کی طبیعت کے ایسے کام کو کرتے ہیں کہ جس کو کرنے میں آپ کو پریشانی دقت تکلف نہ ہو, یعنی جو چیز آپ کو مزہ دیتی ہے. آپ اندر سے, میں اندر سے کیسے اخلاق رکھتا ہوں, تو جو کام ہم خوشی خوشی کرتے ہیں نا وہی ہمارا اخلاق ہوتا ہے. جس کام کو کرنے میں آپ خوشی محسوس کریں, چاہے وہ بچنے کے لیے خوف کیوں نہ ہو, وہ بھی خوشی کا پہلو ہے. تو اخلاق, یہ بندہ با اخلاق ہے اس کو سمجھیے, اسی پر انسانیت کا معیار کھڑا ہوتا ہے. خلق, خلق کہتے ہیں طبیعت کو. کس کو کہتے ہیں جی؟ طبیعت, اسی کی جمع اخلاق. خلق کہتے ہیں طبیعت, اور طبیعت سے مراد کیا ہے اس کو تھوڑا سا اگر ہم اور آسان کریں, ایسے کام جس کو کرنے میں آپ دلچسپی لیتے ہیں, اس کام کو کرنے یا اس چیز کو دیکھنے میں آپ کی طبیعت پر بھاری پن بس کر گزرتے ہیں آپ, تو جس میں آپ کی دلچسپی ہو اور اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر پائے آپ اور کر گزرے, تو وہ آپ کی طبیعت ہے اور اس کو اخلاق کہتے ہیں. اب یہ دو ہے, یا تو اچھی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی طبیعت بن گئی, یا بری لگ رہی ہے تو یہ اخلاق حسنہ ہو گئے یا اخلاق رذیلہ ہو گئے. سمجھ گئے بھائی؟ اب حضور کو یہ فرمایا قرآن نے کہ انک لعلی خلق عظیم, اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر ہیں, یعنی ہم نے آپ کو طبیعت ایسی عطا فرمائی ہے کہ آپ کو کفر سے, جھوٹ سے, نفاق سے, غیبت سے طبیعتاً بیزاری ہے, اور خوشی خوشی جو آپ کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو سچائی والا ہے, امانت والا ہے, صداقت والا ہے. اور اسی سے بندے جو ہے میرے دوست بزرگوں پہچانے. میں آپ کو دیکھ کر, میرا جی نہیں چاہ رہا, لیکن میں آپ کو دیکھ کر ہنس رہا ہوں تو یہ اخلاق, مسکرا رہا ہوں اور آپ کو ایک تاثر دے رہا ہوں تو یہ اخلاق نہیں ہے, لیکن آپ کو دیکھ کر میرا دل خوش ہوا اب میں ہنسا آپ کو دیکھ کر تو یہ اخلاق ہے. یعنی بندے کے فزیکل کام کے پیچھے اس کی نیت, انٹینشن, اس کی طبیعت, اس کا ذوق اور مزہ سامنے ہوگا تو اس چیز کو کہا جاتا ہے اخلاق. تو اخلاق حسنہ کے اندر شجاعت ایک خاص وصف ہے, عفت و پارسائی ایک خاص وصف ہے, عدل ایک خاص وصف ہے, حکمت یہ خاص وصف ہے. علم اخلاق کو اگر آپ پڑھیں گے, مولا علی کو سمجھنے کے لیے سمجھنا ہے, علم اخلاق کی چار بنیادی چیزیں ہیں, حکمت, شجاعت, عفت, سمجھ رہے میری بات آپ, اور صبر. یہ چار چیزیں ذکر کی جاتی ہیں. شجاعت, منہ اٹھا کر کسی کے اوپر ہاتھ ڈال دینا, اس کو بہادر نہیں کہتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر بہادر آدمی کے لیے کل اسد ضرور کہا گیا, کہ شجاع بہادر جیسے شیر. لیکن یہاں پر علماء نے کلام کیا کہ کل اسد کی جو آپ نے بات کی ہے, ہاں جن کو عند اللہ اسد اللہ کہا گیا ہے وہ اس سے خالی ہیں, وہ اخلاق حسنہ کی طرف ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ جناب بہادر کون ہوتا ہے, کہ شیر, تو علماء نے کہا شیر کہاں سے بہادر ہوتا ہے, وہ تو درندہ ہوتا ہے. وہ تو اپنا پیٹ جب بھوک لگتی ہے تو وہ پوری طاقت کا مظاہرہ کر کر کسی سے بھی چھین لیتا ہے, اور جب پیٹ بھر جاتا ہے اس کے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہو اس کو خبر نہیں ہوتی. تو کہ شجاع اس کو کہتے ہیں, نہیں سمجھا, بہادری اس کو کہیں. کہا ایک مثال کے طور پر اس کے چلانے اور اس کے شور کو دلیری کہا گیا, لیکن دلیری اور شجاعت یہ تعلیم کا نام ہے, ہوس کا نام نہیں. علی شیر کی طرح بہادر نہیں, علی اس شیر کی طرح بہادر ہے جو وصف میں اسد اللہ کہا جاتا ہے. علی کے تلوار اٹھانے میں بھی تعلیم ہے, اعتدال ہے, توازن ہے. سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے لڑنے کے بعد, جب اس نے منہ پر تھوک دیا تو چھوڑ دیا. میں نے کہا یہ ہے بہادر کہ جو نظریے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور نظریے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے, اور اس کو کنٹرول خود پر اتنا ہو کہ ذات پیچھے رہ جائے, نظریہ آگے آ جائے, قوت غضب پیچھے رہ جائے, مرضی الہی آگے آ جائے. کوئی ہمیں دیکھے ہم اس کی آنکھ نکالتے ہیں. علی لڑتے رہے اس کے ساتھ اور وہ اپنی طاقت سے لڑتا رہا. جب اس پر قابض ہو گئے اور اس کو گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ گئے تو اس نے منہ پر تھوکا تو بالکل ریلیکس ہو کر چھوڑ دیا. فرمایا جا, یہ ہوتا ہے بہادر کہ کہاں مارنا ہے اور کہاں نہیں مارنا ہے. شیر تو درندہ ہے, وہ کہاں سے بہادر ہے؟ بہادر وہ ہوتا ہے جو نظم کو باقی رکھتا ہے. بہادر وہ ہوتا ہے جو نظم کو باقی رکھتا ہے, جو سلیقے کو باقی رکھتا ہے. شیر کے پھاڑنے میں کوئی تعلیم نہیں, لیکن علی کے گرانے میں بڑی تعلیم ہے. شیر کے دھاڑنے میں کوئی تعلیم نہیں, لیکن علی کے اٹھ کے جانے میں بڑی تعلیم ہے. کیونکہ شیر تو ہوس کا پجاری ہے, علی رضا الہی کا بندہ کامل ہے. کہ جذبات ہوں, شہوات ہوں, غضب ہوں, وہ سارے رضا الہی کے تابع ہیں. اتنی جرت, اس لیے کہا گیا حضور نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو حملہ کرے, بہادر وہ جو معاف کرے. اس لیے کہ حملہ کرنا یہ ریلیز کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن کسی کی بات اس کی محبت میں اپنے دشمن کو چھوڑ دینا, صبر کر دینا, یہ واقعی میں بہادروں کا کام ہے. معاف کرنا بزدل آدمی کا کام نہیں, معاف کرنا ہے بہادروں کا کام. اب تو بچوں کی تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاع ہیں. کیا ہے بولیے؟ شجاع ہیں. اور کیسے شجاع ہیں کہ کبھی اپنے غصے کو آگے نہیں کیا. میں بظاہر سمجھانے کے لیے جو اس لیے ماہرین علم فلسفہ نے لکھا کہ جب قوت شہوانیہ عقل کے تابع ہو جائے, ہائے ہائے, جب قوت شہوانیہ عقل کے تابع ہو جائے تو اس تابع ہونے کو شجاعت کہتے ہیں. جب خواہشات عقل کے تابع ہوں, جب لذات نظام کے تابع ہو, اس کیفیت کو شجاعت کہتے ہیں. خواہشات میں بھٹکنے والا درندہ ہوتا ہے, جو خواہشات کو اپنے سلیم کے تابع لگ کر چلتا ہے. خواہش کو نشان نہیں, اس کے لیے روشنی عقل سلیم سے رہتا ہے, اس کو شجاع کہتے ہیں. تو شجاع اور ہے اور شیر اور ہے. اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا کیسے شجاع؟ اب آپ دیکھیے, میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, حضرت مولا کو سمجھنا ہے تو پھر اوپر سے آنا پڑے گا آپ کو. حضرت حمزہ کو سمجھنا ہے تو اوپر سے آنا پڑے گا. کل میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے, جلدی سے آگے چلتے ہیں کیونکہ بچے بیٹھے ہیں, اس لیے تھوڑا آگے پیچھے آگے پیچھے ہم ہو کر چل رہے ہیں تاکہ مضمون آپ کے ذہنوں میں آئے. قرآن ذکر کرتا ہے ان ابراہیم کان امت, میرا ابراہیم تنہا امت ہے. امت اس کو کہ امت اس کو بھی کہا جاتا ہے شبیر بھائی جس کے پاس نبی بھیجا جائے ہدایت کے. امت, لفظ امت کے کئی معنی ہیں. کل قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی. امت حضرت ابراہیم, حضور سید عالم میرے اور آپ کے آقا جناب رسول کریم کے بعد قرآن نے جس کا سب سے بڑا مجدہ بیان کیا وہ سیدنا ابراہیم ہے. کبھی چشم تصور میں حضرت ابراہیم کا نام لو, تمہیں عشق میں وجد آنا شروع ہو جائیں گے. حضرت ابراہیم وہ ہیں جن کی طرف محبت سے مصطفیٰ دیکھیں. اور حضور سے آپ, کوئی حضور سے کہے حضور آپ کس کے جیسے ہیں, فرما میں ابراہیم کے جیسے ہیں. بنو ہاشم کو سمجھنا ہے تو اوپر سے آنا پڑے گا, بنو فاطمہ کو سمجھنا ہے تو اوپر سے آنا پڑے گا, بنو عبد المطلب کو سمجھنا ہے تو ادھر سے آنا پڑے گا, بنو عدنان کو سمجھنا ہے تو ادھر سے آنا پڑے گا، قریش کو سمجھنا ہے تو ادھر سے آنا پڑے گا. حضرت ابراہیم کا ایک بس میرے بزرگوں ذکر کیا گیا، آپ کے اندر اتنی خوبیاں ہیں جو شمار سے باہر تھی. رب نے ایک دفعہ تو خلیل کہا، خلیل اس کو کہتے ہیں کہ دل میں ایک ایسا آ جائے کہ دوسرے کی گنجائش ہی نہ ہو، ایسا اخلاص. اور یہ ٹائٹل دنیا والوں نے نہیں، یہ اللہ نے خود آپ کو خلیل کہا کہ میرا ابراہیم تو ایسا ہے نا، دل میں بیوی ہے نہ، مکانات ہیں نہ جائیداد ہیں، پیارا پیارا خوبصورت سا بچہ چھری اس کی گردن پر میرے کہنے پر پھرا دیتا ہے، اس کے دل میں تو میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے. جب میں کہوں تو یہ ہے. تو جس وقت حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی تو وہ اپنا کام کر چکے تھے، رب کا حکم تھا، لے گئے لٹا دیا. اور جب چھری چلائی تو اب آپ تصور کیجئے کہ دل میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی رضا کے مقابلے میں. یہ تعلیم ہے، تقریر نہیں میرے اور آپ کے لیے، ہم سمجھیں اس سے اپنا حصہ لیں عادات میں، کہ جب بات رب کی آ گئی تو قل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مات اللہ رب العالمین. نہ بیوی رہی، نہ بچہ رہا، نہ پیسہ رہا، صرف رب رہا. اور پھر گئے بھی تو مولا حسین بھی جب گئے اور جب خون کو کپڑوں پر دیکھتے رہے تو چیخے مار کر روئے نہیں کہ بڑا زخم آ رہا ہے، جب آپ کو تیر لگ رہے تھے تو بار بار کہتے تھے فستو رب کعبہ، فستو رب کعبہ، فستو رب کعبہ. ہاں ہاں، جو سوال کا میں نے دعویٰ کیا تھا، یہ ہر گرنے والا خون میری کامیابی کی دلیل بن رہا ہے. حسین گر کے ہارے نہیں ہے بلکہ دلیل دیتے فستو رب کعبہ. کسی کی گردن گر جائے تو وہ ہار جاتا ہے، حسین گھوڑے سے گرے تو رب کعبہ کی قسم وہ جیت جاتا ہے. کیونکہ ہار و جیت گردن کے سلامت اور کٹنے کا نام نہیں ہے، ہار و جیت یہاں کے رشتے کو باقی رکھنے کا نام ہے. جس نے باقی نہ رکھا وہ بچ کے بھی ہار گیا، اور جس نے باقی رکھا اس کا سر اتر گیا پھر بھی وہ جیت گیا. اس لیے کہا گیا کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تم نے جیت، جو دنیا کے شہوانی قوتوں کے پیچھے جا رہے ہو ان کا معیار جیت اور ہار کا اور ہے. جو رحمان کے بندے ان کے نزدیک جیت اور ہار کا معیار اور ہے، وہ اپنے دل پر توجہ کرتے ہیں. غور کیجئے، جس طرح غوث اعظم نے، کسی نے کہا کہ بصرہ کے ساحل پر آپ کے کپڑوں کا بھرا ہوا جہاز غرق ہو گیا، پہنچ ہی نہیں پایا، ساری زندگی کی آپ کی جو ہے کہ وہ مڑی ختم. کل چھید تھا، کل بھی ہم نے قائد ملت اسلامیہ کا ذکر کیا، علامہ شاہ محمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ. میں نے ان کی بھی تقریر میں یہ حوالہ سنا، کئی بزرگوں کی تقریر میں، کتابوں میں بھی ہے. تو نورانی صاحب رحمہ اللہ، کل 7 ستمبر تھا، تو جو اپنے محسنوں، اور یہی تو ہم بات کر رہے ہیں، جو محسنوں سے اٹک گیا وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو یہ بات کی جا رہی ہے. تو غوث اعظم سے کہا گیا کہ آپ کی زندگی کا سارا جمع پونجی جو تھی، جو آ رہی تھی جہاز میں، سمندر میں غرق ہو گیا. آپ نے کہا الحمدللہ، ہمارے نزدیک نفع نقصان اور ہے، اللہ والوں کے نزدیک نفع نقصان اور ہے، ہار جیت ہمارے نزدیک اور ہے، ان کے نزدیک اور ہے. جب خبر آئی کہ نہیں جناب، وہ تو بڑے ترقی کے ساتھ پہنچ گیا، آپ نے کہا الحمدللہ. انہوں نے کہا حضور یہ کیا مسئلہ تھا؟ فرما جب تم نے نقصان کی خبر کی تو میں نے دل کو دیکھا کہ رشتہ اللہ سے باقی ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ فرما اسے یاد ہی نہیں رہا، صرف رب یاد تھا. تو میں نے کہا الحمدللہ. جب تم نے بڑھوتی کی بات کی کہ پہلے سے زیادہ نفع ہو گیا، تو میں نے دل کو دیکھا تو دل میرا اللہ اللہ کر رہا تھا. تو اب آپ دیکھیں، ہمارے نزدیک جو شہوانی اور خواہشات کے بندے ہوتے ہیں ان کے نزدیک ہار و جیت اور ہوتی ہے، اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کے نزدیک ہار و جیت اور ہوتی ہے. تو صحیح کہا گیا کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا زندگی اور موت کو سمجھاتا ہے، نظریے کو سمجھاتا ہے. خواہش کا بندہ اور رحمان کا بندہ کون ہے، اس کو سمجھنا ہو تو آپ بدر میں آئیے، حنین میں آئیے، کربلا میں آئیے. سب لٹا کر بھی وہ جیت رہے ہوتے ہیں، سر کٹا کر بھی وہ جیت رہے ہوتے ہیں. تو میرے دوستو بزرگو، اب آپ توجہ کیجئے کہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت، حضرت ابراہیم کے لیے جملہ قرآن نے کہا ان ابراہیم کان امت. امت کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم صدیق بھی ہیں. قرآن نے کہا صدیق النبی، صدیق بھی ہے. اور آپ کو پتا صدیق کس کو کہتے ہیں؟ حسن اخلاق کا سب سے بڑا وصف سچائی ہے، صدق. صدق کے بارے میں اگر آپ ائمہ لغات کو پڑھیں تو صدق کا معنی ہے جو چیز جیسے ہو واقعتاً ویسی بیان کر دو، 19-20 میں نہ ہو. کما حق ہو صدق. مثلا آپ میرے پاس آئے، جیسا میں نے آپ کو دیکھا ویسا بیان کیا تو یہ صدق ہے. لیکن میں اس میں تھوڑا لمبا کیا, آئے بیٹھے یہ کیا وہ کیا, تو صدق جیسا ہے وہ بھی کذب نہیں ہے. لیکن واقعے کو اس کی پوری صورت کے ساتھ جیسا دیکھا, پھیکا تو پھیکا, کڑوا تو کڑوا, میٹھا تو میٹھا, یہ صدق ہے. صدق شے کو اس کی اصل صورت کے ساتھ بیان کرنا, صدق اس میں ملاوٹ نہ کرنا, صدق کذب سے دور رہنا. صدیق اب ادھر آگے آ جاتا ہے, صدیق صدق سے مبالغہ ہے, صدق سچ بولنے والا, صدیق بہت سچ بولنے والا. کیا مانا کیا میں راغب ہوں, فرما صدق سچ بولنے والا, صادق سمجھ لیں, مصدر سے لے لیں اس کے مسائل میں, صدق سچ بولنے والا. صدیق آگے درجہ بڑھا, اس سچ کے راستے پر چڑھا تو صدیق ہو گیا. صدیق میں بھی منازل ہے, صدیق مبالغہ بہت سچ بولنے والا, صدیق ہمیشہ سچ بولنے والا, صدیق جس سے جھوٹ بنے گا. یہ منتہا فرما کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق النبی. اب جو یہ کہنا کہ وہ تین جھوٹ بول دیے تھے تو میں نے کہا اس آیت کو تو انکار لازم آ جائے گا, خود تعویل کرنا, مسلمان تو ہے. وہ کذب اگر تھا تو یہ صدیق کیا رہا پھر, اور جو ایک دفعہ بھی کذب کرے تو وہ صدیق کہاں رہے گا, وہ صادق رہے گا. صادق ہونا اور ہے, صدیق ہونا اور ہے, اور یہ صدیق ان کو ہم نہیں کہہ رہے, خدا نے کہا ہے. تو صدیق کا معنی یہ ہے کہ خدا نے کہا جیسا صدق کا حق ہے, ہمارا ابراہیم ایسا ہے کہ اس کی طبیعت میں کذب کی فکر نہیں, یعنی کوئی بنانا بھی چاہے تو بنا لے, یہ تو ایسا پیارا ہے کہ اس سے تو جھوٹ قریب سے گزرتا نہیں, جس سے جھوٹ بن ہی نہ پائے وہ ہے صدیق. اب یہ تدبو میں سب کے لیے, اب آپ دیکھیں قرآن نے یہ لفظ بھی کہا, لیکن ایک لفظ قرآن نے کہا امت, اس کا ایک معنی یہ کیا گیا امت, یہ ایک کلمہ ہے, امت ایک ورڈ ہے, لیکن اس میں سارے کمالات کو خدا نے جمع کیا, اور علماء نے اس کا ترجمہ کیا ان ابراہیم کان امت. جو بھی ترجمہ آپ دیکھیں, ترجمہ بنے گا بے شک ہمارا ابراہیم جامع الصفات تھا. ادھر صدیق کہا, ادھر امین کہا, ادھر خلیل کہا, اب پھر شان دینے کی بات آ گئی, ایک کام کر لیا تو رب نے امت کہا, جس میں خلیل بھی آ گیا, صدیق بھی آ گیا, امانت بھی آ گئی, شجاع بھی آ گیا. فرمایا جس میں سارے کمال آ جاتے ہیں اس کو امت کہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہوا, ان ابراہیم کان امت. فرمایا جتنی بھلائیاں ہیں جو اپنے الگ الگ صورت میں, کہیں سچائی کی صورت میں نظر آتی ہے, کہیں امانت کی صورت میں نظر آتی ہے, کہیں شجاعت کی صورت میں نظر آتی ہے, کہیں توازو کی صورت میں نظر آتی ہے, کہیں خشیت کی صورت میں نظر آتی ہے, فرمایا الگ الگ ہوگی تو الگ الگ نام ہے, لیکن سارے خوبیوں کو جمع کر کے خدا سند دے رہا امت, یعنی میرا ابراہیم ایسا ہے کہ سارے چشمے اسی سے پھوٹے ہیں اور سارے کمالات اس کی ذات میں موجود ہیں, شجاعت بھی اس میں. اب اس کمال کا مضبوط تنا جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی ایک شاخ علی ہے, ایک شاخ حسن ہے, ایک شاخ حسین ہے, ایک شاخ زہرہ ہے. لوگ کہتے ہیں پنجتن پاک کے کمالات کیا ہیں, میں نے کہا یہ جو شاخیں کا تنا دیکھو, اس تنے کی جڑ کو دیکھو تو تجھے پتا چل جائے گا یہ پنجتن پاک کے نعرے لگتے کیوں ہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرہ ہے کلی, زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, پھول جڑتے ہیں کلی سے, کلی جڑتی ہے تنے سے, تنا جڑتا ہے جڑ سے, اور وہ پایا جاتا ہے چمن سے. میرے امام نے پورے انبیاء کی تاریخ اور اہل بیت کی تاریخ کو اس شعر میں جمع کر دیا. فرما کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرہ ہے جس کلی اور حسین اور حسن پھول, کیونکہ پھول کا رنگت جو ہے وہ کلی سے آتی ہے. کسی نے کہا گلاب خوشبودار نہیں تھا, تو سمجھدار جو فارمر ہوتے نا وہ کہتے یار گلاب خوشبودار نہیں تھا, مٹی اچھی نہیں تھی, مٹی اگر اچھی نہیں ہوگی تو گلاب کی خوشبو نہیں آئے گی. کسی نے کہا مٹی اچھی تھی, انہوں نے کہا بارش اچھی نہیں تھی, کیونکہ یہ خوشبو جو ہے نا یہ بارش کی شفافیت کو بتاتی ہے. یہ میں آپ کے سامنے کوئی لفاظی نہیں کر رہا, کسی فارمر کے پاس جائیے آپ اور اس سے آپ علم زراعت کا یہ قانون دیکھیے آپ, یہ جو پھول کی خوشبو ہوتی ہے نا یہ تو ڈیلیور کر رہا ہے, یہ اس کی اپنی نہیں ہوتی ہے, یہ پانی کی تاثیر بتاتا ہے. یہ مٹی کی تاثیر بتاتا ہے. توجہ ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل سے بولو یہ ادھر ہی کہا جاتا ہے, یہ ادھر ہی کہا جاتا ہے. اور غوث اعظم کے لیے دیکھیں کیا بات کی تھی میرے امام نے کہ مزرعہ چشت نے آپ نے بات کی تھی کہ نبوی نی. غوث اعظم کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی خوشبو ہے. وہ کیا ہے جی؟ خوشبو ہے. انہوں نے کہا جی خوشبو کس کی ہے؟ وہ تو فرمایا وہ بارش آئی ہے پیچھے سے. فرمایا بارش کون سی تھی؟ کہا نبوی تھی, نبوی نی علوی فصل. جب بارش اتری ہے نبوت والی شفافیت والی, اور پھر جو اسے چمن بنا ہے وہ علوی والا بنا ہے. نبوی نی علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. آپ ایک شہر میں ساری تاریخ انبیاء سے لے کر غوث اعظم تک سمجھ سکتے ہیں. یہ ملکہ ہے امام الکلام کلام الامام. اب میں آپ کو شجاعت کا نقشہ اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو میں بات کو لا رہا ہوں درجے پر, کیونکہ حسین کون ہے؟ خوشبو ہے مولا علی کی جرت کی. اور مولا علی کون ہے؟ حمزہ کون ہے؟ یہ خوشبو ہے مصطفیٰ کی. مصطفیٰ کون ہے؟ یہ خوشبو ہے جڑ ابراہیم کی. اب آپ دیکھیے وہ شان یہاں پر کس طرح, یہ نسلن بات کر رہا ہوں, نسبن شان بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ نسب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تیرا ٹھیک نہیں اس لیے تو سوال کر رہا ہوں. ہاں ہاں یہ گالی نہیں ہے, کیونکہ بندہ گالی نہیں ہے, واللہ گالی نہیں ہے, گالی نہیں ہے. آپ نفسیات کو پڑھیے, اور یہاں پر پوری دنیا سن رہی نفسیات کے ڈاکٹر سن رہے ہوں گے تو میری بات پہ ایگری کریں گے. کتابیں آپ اٹھائیے, گوگل پر جائیے آپ. بندے کو دو وراثت ملتی ہے, ایک تو مال کی وراثت ہوتی ہے, اس کو نہیں چھوڑیں ہم, وہ نہیں. اصلاً بچہ جب پیدا ہوتا دو وراثتیں لیتا ہے باپ سے. ہماری عادتیں دو ورثوں سے ہیں, پیسے والا ورثہ نہیں, انسانیت والا ورثہ. دو, ایک خاندان کا ایک ماحول کا. جو لوگ سمرائز کر کے ساری بحث کو نقطے بلاتے, آپ کہیں گے جی نو کیا ہوتا ہے, ان کو کہ جی آٹھ پر آئے, آٹھ کا سات پر آئے, سات کیا جی چھ پر آئے, چھ کیا جی پانچ پر آئے, پانچ کیا ہے جی تین پر آئے, تین کیا جی دو پر آئے, دو کیا ایک پر آئے, ایک کیا. اب بنیاد پر آپ سمجھیے سرکار مولانا مرتضیٰ کی عظمت و جلالت اگر آپ نے دیکھ لی ہے تو یہاں پر آپ ذرا توجہ کیجیے. آپ کیا آپ بنیاد کی طرف آئیے تو میرے دوستو بزرگوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جو عادت پاتا ہے نا, عادت عادت بنتی بعد میں لے کر پہلے آتا ہے. اگر بری عادت لے کر آیا تو ٹھیک کر سکتا ہے, عادت جو لے کر آتا ہے وہ اس کی نسلی عادت ہے خاندانی, اور ایک ماحول سے وہ عادت بناتا ہے, ماحول سے وہ عادت بناتا ہے. نسب کی اہمیت لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاندانوں کی اہمیت کیا ہے. میں نے کہا ابھی آم کا موسم کیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ سندڑی نہیں ہے, لنگڑا نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, اور نے کہا جی آم ہے. فرما آم آم ہوتا ہے, نسلوں سے ذائقے آتے ہیں. میں نے کہا یہاں پر تو آم لینے میں ذائقے تھے. اللہ نے ہر چیز میں نسل رکھی ہے, زمینوں میں نسل ہے, فروٹ میں نسل ہے, لکڑیوں میں نسل ہے, ہر چیز کی نسل. نسل میں اگر تاثیر نہ ہو, سب اکویل ہو, تو پھر برانڈ اوپر نیچے کیوں ہوتا ہے؟ فرما جیسی نسل ویسی پختگی, جیسی نسل ویسا ذائقہ, جیسی نسل ویسی تاثیر. تو کوئی چیز نسل کے بغیر, لفظ نسل اور نسب ہی تاثیر کو بیان کرتا ہے. اس لیے کہ خاندان صرف قبیلے کی شناخت کے لیے نہیں ہوتے ہیں, مزاج کی تقسیم کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ بات سرکار مولا مرتضیٰ کو آپ نے سمجھنا ہے, ایسی سمجھیں گے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ مولا مرتضیٰ یہ جو ایسی آپ جھوم جھوم کے منقبت جو عاشق پڑھتے ہیں تو ان سے پوچھے تو صحیح, وہ کہتے تو علی کہہ رہا ہم تو ابراہیم کہہ رہے ہیں. اب آپ سنیے شجاعت کا مفہوم میں نے بتا دیا. علی شیر کی طرح بہادر نہیں, ہاں جو اللہ کی یہ جو یہ کاغن اسد اللہ, وہ شیر اور اس شیر میں عقلن فرق ہے. میں جنگل کے درندے کی بات کر رہا ہوں. جنگل کا درندہ بہادر نہیں ہوتا, خواہشات کا پجاری ہوتا ہے. جب اس کا پیٹ خالی ہو جائے تو وہ دیکھتا نہیں اور پھاڑ دیتا ہے, اور پیٹ بھر جائے تو اس کے سامنے کتنی بھی گندگی ہو کچھ نہیں پتا ہوتا. شجاعت تعلیم کا نام ہے, ہوس کا نہیں. جہاں خواہش پیچھے رہ جائے, نظریہ آگے چلا جائے, اس کو علی کہتے ہیں, اسی کو شجاع کہتے ہیں. اس لیے آپ کی امی جان نے آپ کا نام حیدر رکھا. جب پوچھا ابو طالب نے کہ تم نے کیوں حیدر رکھا, انہوں نے کہا جی میرے باپ کا نام اسد تھا. صلوات اللہ علی جدہا وعلیہا وعلی بالہا وابنیہا. سرکار مولا مرتضیٰ کے نانا کا نام کیا تھا؟ اسد. آپ کی امی جان ہماری ماؤں کی عزت میں ان کے قربان ہو، خوشی سے نام لو، خدا بخش دے گا تمہیں. یہ پگڑی ٹوپی داڑھی سب ان کی محبت پر رکھی ہوئی ہے. سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، جب علی پیدا ہوئے تو ان کا نام انہوں نے رکھا حیدر. کیا رکھا جی؟ حیدر. یہاں پر ایک سوال کسی بزرگ سے کیا گیا کہ انہوں نے تو اپنے شوہر کو یہ بتایا تھا کہ میرے باپ کا نام جو ہے وہ اسد ہے، تو اسد رکھتے، حیدر کیوں رکھا؟ توجہ ہے؟ تو یہ جواب یہ دیا کہ جی حیدر بھی شیر کو ہی کہتے ہیں. تو جب حیدر شیر کو کہتے ہیں تو اسد بھی کہہ رہے تھے، تو اسد میں ایسی کیا کمی ہے؟ وہی رکھ دیتے. اور مولا علی جب آپ نے طلحہ نامی وہ ایک کافر جب سامنے آیا تھا احد کے اندر، جب اس کو آپ نے گرایا نا، تو اپنے استینے چاڑ کر کھلا کر فرمایا کہ انما سمیت امی حیدرا، تجھے پتا نہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے؟ سبحان اللہ. سوال کو سمجھیے پھر معنی سمجھ میں آئے گا. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. میری آواز میں تاثیر نہیں ہے، نہ میرے لہجے میں کمال ہے، نہ میری ذات میں کوئی ہنر ہے، لیکن ذکر مولا علی کا. آپ نے میری صورت اور میرے بچکانہ پن سے آپ نے صرف نظر کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کو دیکھ کر تقریر نہیں کر رہا، تو مجھے دیکھ کر تقریر کیوں سن رہا ہے؟ نجف مولا حضری دیجیے آپ. ہاں تقریر ایسی ہوتی ہے، تقریر تو بڑے ڈھنگ کے ہے، ٹی وی پر ہم تقریر کرتے تو آدمی نہ ہلے، ایسے ڈھنگ کے ساتھ ہوتی. میں نے کہا تقریر تھوڑی ہے، یہ تو دیوانگی ہے. ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، اللہ اکبر، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. سرکار مولا مرتضیٰ کے لیے اگر آپ کو آپ یاد ہیں، آپ کو میں یاد ہوں، تو آپ پہنچے نہیں. اس لیے میں تمہیں پہلا کہہ رہا تھا، سب پہ تقریر آسان ہے، مولا پر بہت مشکل ہے. اس تقریر کا طرز یہ کہ تو بھی آنکھ بند کر، میں بھی آنکھ بند کروں، اور بات کر رہے ہو نہ تو میرے کو دیکھنا، میں تجھے دیکھوں، یا پھر ایک طرز ایسا ہے کہ تو بھی خاموش بوٹ، میں بھی خاموش بیٹھوں، اور خود تقریر ہو جائے گی. بول کر بیان کرنا میرے دوستو. تو آپ یہاں سے اٹھیں اور اس مقام حیدر کے لفظ کی طرف آپ آئیں. آپ کی امی جان نے آپ کا نام کیا رکھا؟ بولو، تقدیریں سنور جائیں گی. بولو، مولوی مولوی ہو کر بھی اس اسٹیمپ کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ مجھے کہنے لیے مولوی بنتا ہی اس کو سمجھنے کے لیے. اگر مولوی بن کر اس کو چھوڑ دیا تو پھر وہ اچھا ٹماٹر بیچنے والا تھا جو علی علی کر رہا تھا. نہیں سمجھا بھائی؟ کیونکہ مولوی اس لیے نہیں بنتے کہ اس کو چھوڑ دیں، ابے مولوی بنتے اس لیے کہ ہمیشہ رہے. تو علمی کبر یہاں پر نہ لانا، پر لانا نہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں تھی اس کو سمجھنے کی. آنکھیں کیوں تھی؟ دیکھنے کے لیے. جب دیکھنے کی بات آئی تو دیکھی نہیں رہا، تو پھر آنکھوں کا فائدہ کیا؟ تو پھر تو صحیح کہا گیا کہ آنکھ والے تیری جو من کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. آپ کے نانا کا نام تھا اسد. کیا نام تھا جی؟ دیکھو یہ دن بار بار نہیں آتے، آرام ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. یہ دن بار بار نہیں آتے. یہاں شیطان اتنا کمینا ہے، یہاں آپ کو سستی اور مجھے سستی دلائے گا. یہ ہر نیکی میں ایسا کرتا. اب جب یہاں سے جائیں گے نا تو اکیلے میں کہے گا بڑا بے شرم ہے، ذکر علی کا ہو رہا تھا تو اٹھ کر آ گیا. یعنی پھر وہاں پر یہاں کہے گا اٹھ اٹھ جا کیا کر رہا ہے، ادھر پھر الگ پریشانی کرے گا. اب میں حضرت علی کے ملفوظات پڑھوں گا، ذرا سمجھنا حضرت مولا کے علم کی شان. اب تو شیطان کی نہ مانے، بیٹھے ہیں یہاں پر بادشاہوں کی طرح، مولا علی کا لنگر بھی ہوگا ان شاء اللہ. بیٹھے ہیں دیکھو شہنشاہوں کی طرح انتظام ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ ان کو برکت دے. ایسے ہی ماحول ہوتا ہے مولا علی کے ذکر کرنے کا، لوگ اس میں اپنے بیٹوں کے ولیمے کرتے ہیں. اللہ ان کو اور دے، انہوں نے مولا کا ذکر رکھا ہے اس میں. ستا نیچے نہ کریں، ضروری نہیں ایسا انتظام ہو، لیکن اللہ نے دیا تو پھر ہو، تاکہ پھر بیٹا بھی وہ نیچے رہ جائے، باپ بھی نیچے رہ جائے، سب نیچے رہ جائے، حیدر ہی حیدر ہو جائے. تو آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے حیدر لقب. نانا کا نام تھا اسد، لیکن سیدہ تھی بڑی سمجھدار. میں ابھی بقی گیا تو آج کل متوقع کام ہے، پبلک زیادہ ہے. تو ایک عاشق ایسا تھا کہ وہ ایسے اتر کے گیا اور وہاں جا کر دیکھ کر آ گیا. اس نے کہا کیا کر رہے ہیں حضرت؟ ان کا تیرے کو دیکھنے تھوڑی آئے، یہی تو آئے تو اور کائے کے لیے آئے، سر بھی مڑ لیا سب کچھ کر لیا، بس یہ ٹھیک سب چیزیں تھیں، لیکن اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. توجہ کیجئے میرے دوست بزرگوں، اب یہ میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ نام آپ کے نانا کا اسد ہے، اور نام حیدر کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جب گود میں لیا نا سیدہ فاطمہ نے بنت اسد نے، انہوں نے چہرہ دیکھ کر کہا کہ وہ اسد رہا، یہ حیدر بن گیا ہے. اسد بھی شہر، کل میں نے آپ کو مختصر بتایا، اور حیدر بھی شہر، لیکن اسد وہ شہر جو اپنی کچار میں بیٹھ کر آرام کرے، شیر جب اپنی کچھار میں بیٹھے تو وہ اسد ہے، ٹانگے پھیلا کر ذرا چھرچھرائے تو پھر غضنفر ہے، شکار کو دیکھ لے تو پھر زیغم ہے، اس پر لپک جائے تو حمزہ ہے، سانس روک دے تو عباس ہے، پھاڑ کے رکھ دے تو حیدر ہے. فرما قانون میرا باپ تھا، نتیجہ میرا یہ بیٹا بنے گا. اور اب آپ آ جائیے میدان احد کے اندر، میدان احد میں آپ آئیے، حضرت سرکار مولا مرتضی رضی اللہ تعالی کے سامنے جب وہ بدبخت آیا اور جو بہت زیادہ چیخے مار رہا تھا، اور اس نے یہ جملہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی کافر کے ہاتھ سے جو ہے وہ مارا جائے، کافر اس کے ہاتھ سے مارا جائے تو وہ دوزخ میں گیا، اور وہ اس کے ہاتھ سے مارا گیا تو وہ جنت میں گیا، تو آؤ میرے مقابلے میں آ جاؤ. اور وہ بڑا لئیم شئی شخص جب سامنے آ کر کھڑا ہوا تو حضرت مولا مرتضیٰ نے دیکھا اس کے سر پر جو ہے نا لوہے کی ٹوپی تھی. آپ نے کہا ہمارا یہ نظریہ، اس نے تلوار اٹھا کر آپ کے قریب آنے کی کوشش کی تو مولا نے ایک ضرب ماری اس پر، اس کے لوہے کی ٹوپی کو پھاڑ کر گردن میں تلوار گئی ہے. دوسرا اس کا استاد جب سامنے سے آیا نا اور حضرت مولا پر حملہ کرنے لگا تو حضرت حمزہ نے گھوسا مار کر اس کو سیدھا کیا، اور جب تلوار ماری تو ساری تاریخ کی کتابیں ہیں، کہا یہ میرا بھتیجا ہے تو میرے سامنے آ. جب ماری اس ساری سیرت میں کہ اس کے اس کاندھے کو کاٹا تلوار نے، ریڑھ کی ہڈی میں جا کر تلوار پھنس گئی، اور آپ نے جب تلوار کو اس کو سینے پر لات مار کے کھینچی تو حضرت حمزہ نے اپنے منہ کو پہنچتے فرمایا، اے انا ابن ساقل حجی، ابے تجھے پتا نہیں میں حاجیوں کو پانی پلانے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں. انا ابن ساقل حجیج، یہ حضرت حمزہ کا نعرہ تھا، چاہے یہ لفظ لکھے آپ گوگل کے اوپر، نہ ہے تو پھر مجھے کہیے. حضرت علی نے جب اس کو اتارا ہے تو وہ پیچھے اس کا استاد جو ہے وہ وار کرنے کے لیے مولا پر آیا تو حضرت حمزہ نے گھوسا مار کے اس کو سیدھا کیا. جب اس نے اسٹائل پکڑنے کی کوشش کی تو حضرت حمزہ نے ایک بار مارا اس کے بائیں کندھے کے اوپر. یہ کوئی لفاظی اور کوئی میں ترتیب نہیں کر رہا ہوں، آپ سیرت کی کسی کتاب کو پڑھیے، اس لیے میں جوش سے کہہ رہا ہوں کہ سندن بھی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تب بھی ہم قائل تھے، لیکن اب تو لکھا ہوا آیا ہے. اس کاندھے کو پھاڑا اس کے جو اس کا استاد پہلوان تھا، جس پر غرور تھا ان کو، یہاں سے پھاڑا، یہ پھسلیاں پھاڑتے ہوئے تلوار ریڑھ کی ہڈی کے اندر گئی. حضرت حمزہ نے اس کے سینے پر لات ماری اور تلوار کھینچی، اور حلی کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے منہ پر تھوک کر کہا، انا ابن ساقل حجیج، تو ہمیں دبائے گا، تجھے پتا نہیں ہم جو ہے وہ حاجیوں کو پانی عبد المطلب کے بیٹے ہیں. یہ ہے شجاعت، یہ مرتبہ. اور آپ دیکھیے حضرت جب خیبر کا واقعہ، میں تقریر کو بھی لا رہا ہوں دوسری طرف، شیروں کو شیر جانتے ہیں، علی اسد اللہ ہے تو پھر اسد اللہ جانتا ہے. کسی نے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا، فاروق اعظم کے نام سے بڑوں بڑوں کے دل دہل جاتے ہیں، لیکن جب بات آ گئی علی المرتضیٰ کی تو مسلم شریف میں آپ آئیے، مسلم شریف کتاب الفضائل میں حدیث نمبر 6100 6100، جب خیبر کا واقعہ ہوا، خیبر کا جب واقعہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرما، قال یوم خیبر، حضرت نے سرکار نے کئی اور صحابہ کو بھی بھیجا، ابو قموس تھا یا کون سا قلعہ تھا اس میں اختلاف ہے، لیکن آج بھی آپ، اگر میں خیبر نہیں گیا لیکن فیس بک پر دیگر جگہ پر ہم نے خیبر کی ویڈیوز دیکھ لی، جو خیبر گئے ان سے پوچھئے کہ ابھی اگر اس کی چھت پہ کوئی چڑھ جائے تو اس سے لڑ سکتا ہے بندہ، جبکہ دیواریں بھی ٹوٹ گئی ہیں. بدر آپ 6-6 فٹ سامنے نظر آ رہے تھے، خیبر یہ نہیں تھی. خیبر کے 11 قلعے اونچے تھے، اس پر وہ کھڑے تھے تیر لے کر، اور صحابہ نیچے تھے. سامنے ہو تو مقابلہ ہو. خیبر کی جنگ بدر سے سخت تھی. میں کلیتن تو نہیں کہہ رہا، لیکن جس نظریے سے کہہ رہا ہوں اس پر توجہ کریں، کیونکہ یہ تو آمنے سامنے لڑ رہے ہیں نا، اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے. اللہ اکبر، کوئی حقارت نہیں معاذ اللہ، لیکن فضل کی بات کر رہا ہوں. وہی لوگ آگے ہیں، اور کون ہیں؟ لیکن وہ تو آمنے سامنے اوہد خیبر میں. میرے بچوں تم دیکھو بزدلی بھاگتی ایسی ہے جب بندہ اللہ کے شعروں کو پڑھتا ہے. یہ روایت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، کبھی حضرت حمزہ کی بارگاہ میں جانا ہونا تو پہلے ذرا خاموشی سے اپنے آپ کو سنانا، انا ابن ساقل حجیج. حاضری نہ ہو تو پھر کہنا کہ آپ پہلے جانے تو صحیح، گئے کس کے پاس ہیں آپ؟ سرکار ایسی روتے رہے، پوری زندگی حضور روئے حضرت حمزہ کے پیچھے. اللہ اکبر. اور یہ علماء نے لکھا قدرت کو منظور تھا صدیق اکبر، ورنہ اگر حمزہ ہوتا تو پھر آگے آتا کون؟ رضی اللہ تعالیٰ نے. توجہ ہے، مصلی رسول پر کون ہوتا؟ حمزہ ہی ہوتا. حضور کے ممبر پر کون ہوتا؟ حمزہ ہی ہوتے. کاشف القربات میرے آقا. لیکن قدرت کا ایک قرینہ تھا کہ حمزہ کا فیض اب ابوبکر سے جاری ہوگا، اب عمر سے جاری ہوگا، اب عثمان سے جاری ہوگا، اب علی سے جاری ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں، ان کی نظیر نہیں. بات کی افواج آتے رہے گی، لیکن جس عزیز بھٹی نے 65 میں جان دے کر پاکستان کی بنیادوں میں خون ڈال دیا ہے نا، کارگل والوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، بعد والوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی، لیکن پہنچ نہیں سکتے اس عزیز میجر بھٹی کے کہ جس نے بنیاد میں ڈان ڈالی ہے. جنگیں بعد میں بھی ہوئی، حمزہ کے قریب کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ اسلام کی بنیادوں میں جس کے خون سے اسلام مضبوط ہوا ہے وہ سید الشہداء حضرت حمزہ ہے. احد کو پڑھیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کون اس غدر کے اندر کھڑا ہو سکتا تھا؟ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعتبار کے ساتھ، یہ مسلم شریف حدیث میں نے حوالہ دیا، سرکار نے فرمایا کیونکہ وہ قلعے اوپر کی طرف تھے. ہم اپنے وقت کو تقریباً مکمل کرتے کرتے آگے بڑھ رہے ہیں، توجہ کیجیے. اونچے قلعے تھے 11 سے زیادہ، لیکن میرے آقا کی جنگی حکمت عملی تھی کہ سرکار نے صحابہ کو بانٹا. ایک طرف رہتے تو وہ 11 کے 11-12 تیروں کی بھرمار کر دیتے تھے، توجہ ہے. اور خیبر کا مارکا اتنا سخت تھا کہ اس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فال لی. ہمارے وہاں یہ مسئلہ ابھی بھی جھگڑے گا کہ نام میں تاثیر ہے کہ نہیں. فقہا میں ابھی بھی آپ پڑھیں گے کہ ناموں میں تاثیر ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، میں کوئی مسئلہ نہیں بیان کر رہا، آپ کو ایک بات صرف اس کیفیت کی بتا رہا ہوں. سرکار کو خیبر کی فتح سے متعلق ایک احساس ذمہ داری سے تشویش تھی، احساس ذمہ داری کی تشویش جو ہوتی ہے کہ کیا ہوگا، اتنے جرت مند، اتنے بہادر لوگ ان کے ساتھ ہیں اور طاقت بھی زیادہ، قلعوں کے اوپر محصور ہیں، یہ کیا کریں گے؟ تو سرکار نے جانے سے پہلے جب آدھے رستے میں پہنچے نا خیبر کی طرف، تو صحابہ نے کہا حضور یہاں سے چلیں. حضور پہلے تو نہیں پوچھتے تھے، آج پوچھا راستے کا نام کیا ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا، راستے کا نام کیا؟ انہوں نے کہا حزن. حزن فرمایا نا 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 نا، یہاں سے نہیں جانا. ایک تاثیر غیر تاثیر اپنی جگہ رکھیں، اس کیفیت سے بتاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارکہ پر اس سارے جنگ کا بوجھ کتنا ہے. احساس ذمہ داری پر فتح تو ہے، لیکن ایک احساس ذمہ داری، بیداری، اس لیے تو اللہ تسلی دیتا ہے. یہ نہیں کہ معاذ اللہ سرکار نا امید ہیں، یہ یقین نہیں ہے، یہ احساس ذمہ داری ہے، یہ اخلاص کا اونچا مقام ہے کہ بندے کو نظریے سے فکر رہتی ہے. تو سرکار نے پوچھا یہ جو راستہ جا رہا ہے جس طرف خیبر لے جا رہے ہو، یہ راستہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا حزن. حزن عربی کو کہتے ہیں غم. کیا معنی ہوتا اس کا؟ غم. سرکار فرمانے نہیں نہیں، اسے نہیں جائیں گے ہم، اس کا تو نام ہی عجیب ہے، ہم اسے نہیں جائیں گے، ہم دوسرے راستے سے جائیں گے. تو سرکار دوسرے راستے سے گئے. تو یہ کیفیت آپ دیکھیے کہ ساری پلاننگ کے اوپر کیسی ایک کیفیت تاری ہے. جب سرکار وہاں پہنچے تو جس میں وہ جمع تھے، سب سے زیادہ ٹیپیکل مسئلہ تھا وہاں پر، متعدد لوگ گئے، سنیے، سب کا مراد وہ تھا لیکن فتح نہیں ہوئی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت عشاء کی نماز کے قبل یہ جملہ فرمایا کہ یوم خیبر لاؤتین ھذا الرأی رجلا، کل دوں گا یہ جھنڈا میں غدن، ایک بندے کو جھنڈا دوں گا یہ. رایتن بھی جھنڈے کو کہتے ہیں، علم بھی جھنڈے کو کہتے ہیں، لیکن عرب تو عرب ہے نا، وہ رایتن اس جھنڈے کو کہتے ہیں جو جنگ میں ہوتا ہے، اور علم اس جھنڈے کو کہتے ہیں جو جذبے کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. ہر جھنڈے کے نام الگ الگ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی کبھی آپ یہ رایتن حاضر عالم کیوں نہیں فرما؟ عالم کا لفظ بھی آتا ہے نا عین سے، اس کو بھی جھنڈا کہتے ہیں، رایا بھی جھنڈا کہتے ہیں، لیکن رایا وہ جھنڈا ہوتا ہے جو جنگ میں ساتھ میں لیا جاتا ہے، تو اس جھنڈے کو کہا جاتا ہے رایتن. سرکار نے فرمایا یہ جھنڈا میں کل اس کے ہاتھ میں دوں گا، کل دوں گا. نام نہیں بتایا، صفت بتائی. یحب اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ، وہ بندہ اللہ اس کے رسول سے بہت پیار کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں. یفتح اللہ علی یدے، اللہ اس کے ہاتھ پر یہ فتح کرے گا. تو اللہ پہلے کیوں نہیں فتح کرتا، اب کرے گا؟ تو یہ شان بھی تو سامنے آ رہی ہے، اس کے اسباب بھی تو بنے، اس کی ضرورت بھی تو بنے، یا علی مدد کر کہنے کی جناب کوئی وجہ بھی تو بنے. سرکار نے فرمانا علی ولی المومنین، علی مومنوں کا ولی ہے، اور ولی کا معنی تو مددگار، تو یا علی مدد. نہیں سمجھے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کو ولی کہا گیا. ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار. وہ کہتے جی یا علی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یا علی مدد، ہم نے کہا مدد کے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہ ولی. اور کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ہم نے ان کا جی علی کے لیے. تو میں نے کہا حدیث میں آیا کہ علی جو ہے نا وہ ولی مومنوں کا، تو معنی کیا ہوا؟ کہ مددگار ہے مومنوں کا. تو ہم نے کہا اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ نعرہ حیدری، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے یہاں پر ایک کیفیت میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضور نے فرمایا کہ کل جھنڈا میں، جلدی سے میں، کہیں آپ کی طبیعت مچاٹ پن نہ آئے میرے دوستو، توجہ رکھنا، کہا کہ یہ جو ہے یہ جھنڈا میں کل اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا. صحابہ کو اتنا جوش آیا کہ کئی صحابہ رات کو سوئے ہی نہیں، یہ کوئی بنڈل بازی نہیں، آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں، آپ رات بھر نہیں سوئے، کہ یہ تو شان سب کی تھی. فرمایا ترجمان جو بنے گا اس کے لیے. ابھی حضرت سیدنا فاروق اعظم کیا کہتے ہیں، ذرا جملہ سنیے حضرت مولا مرتضیٰ، یہ مسلم شریف میں پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. حضرت علی کے، حضرت قال عمر ابن الخطاب ما احببت الامارۃ الا یومئذ، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کبھی بھی سربراہی کا شوق نہیں رہا، کبھی مجھے یہ نہیں رہا کہ مجھے یہ عہدہ ملے، وہ عہدہ ملے، وہ عہدہ ملے. لیکن فرمایا جب حضور نے یہ کہا نا کہ کل جھنڈا میں اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، تو حضرت عمر کہنے لگا اب میری خواہش جاگی کہ یہ عہدہ مجھے ملے. اب اس کنیکشن کو آپ دیکھیں، حضرت عمر کہتے ہیں ما احببت الامارۃ، میں نے کبھی عمارت نہیں مانگی، کبھی کوئی سربراہی نہیں مانگی، ما احببت، میں نے کبھی حیثیت ہی نہیں دی عہدوں کو کہ مجھے سپاہی بنایا جائے یا بڑا بنایا جائے. فرما ما احببت الامارۃ، مسلم شریف ہے، میں نے کبھی حیثیت ہی نہیں دی عہدوں کو، حضور کا حکم تھا میں چل پڑا. لیکن فرمایا کہ الا یومئذ، لیکن جب یہ حضور نے شان بتائی نا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، تو حضرت عمر جیسا مخلص یہ کہہ رہا ہے کہ ما احببت الامارۃ، میرے دل میں کبھی عہدوں کی خواہش نہیں ہوئی، لیکن جب یہ شان بتائی تو میں بھی پھر حضور کی طرف دیکھتا رہا کہ یہ مجھے مل جائے. تو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. عمر قدر والے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ قدر، کیسے قدر والے، وہ میں نے آپ کو سنا دیا کچھ، آپ اندازہ لگائیے. فاروق اعظم آئے کون، کچھ تقریر یاد آئی ہماری پرانی؟ اتنا بڑا آدمی کا بندہ دیکھے تو ٹوپی گر جائے نہیں، اتنا اونچا ہے. ایسا امامہ پکڑ کے حضرت عمر کو دیکھے، پھر بھی آپ کا چہرہ کہاں، وہ تو آپ کے نالین کے نیچے کا طلبہ نظر آتا ہے. تو یہ اونچوں کی بات ہی اونچی ہوتی ہے، پدا کسی کی تعریف کیا کرے گا، اور بخیل کیا تعریف کرے گا. اب آپ دیکھیں حضرت عمر کے شان اور ولایت، ولی ہوتا ہی وہی ہے جو بڑا بہت بڑا سینہ رکھتا ہے. کیسی شان بیان کر رہے ہیں علی کی، دیکھیں آپ. فرمایا کہ میں نے کبھی عمارت کی خواہش نہیں کی. مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ، اور نجب اشرف میں اپنے آپ کو پائیں. فرمایا لیکن آج میں نے یہ خواہش کی، اور آگے کیا کہتے ہیں، فتساورت لہا رجاء ان ادعا لہا. فرمایا فتسارت لہا رجا، اور میں نہ اسی وجہ سے حضور کے چہرے کے سامنے جا جا کر بیٹھ کر اس امید سے حضور کو یوں دیکھتا تھا کہ سرکار شاید اوپر دیکھ لیں تو میرے چہرے کو دیکھ لیں. یہ حدیث کے الفاظ. اور حضرت علی مجمع میں ہی نہیں, مولا علی مجمع میں نہیں, حضرت ابوبکر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سامنے آیا اور اپنا چہرہ حضور کو دکھاتا رہا. توجہ ہے. اس امید سے اس دن آپ کے سامنے میں آیا. فرماتے فتصاور تو میں چل کر آیا لہا رجا, اس امید کے ساتھ کہ یہ مجھے ملے. کہتے ہیں علی نہیں تھے مجمع میں, علی مجمع میں نہیں تھے. سرکار جب نظر کر رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا مجھے دیکھ رہے ہیں, تو سر اٹھایا تو سرکار نے اور دیکھا. جب نہیں آئے تب پوچھا آئینہ علی ابن ابی طالب. حدیث کے جملے آگے آپ سنیں, اتنے تو آپ سنتے رہتے لیکن ذرا دیوانوں کی تھوڑی بات بھی سنیں آپ. حدیث کے جملے کی تاثیر دیکھیں. تو جب یہ پوچھا کہ آئینہ علی ابن ابی طالب, ایک حدیث میں آتا کہ فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب فآتاہ ایہا. سرکار جب حضرت علی آئے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آئے, یہ میں دوسری روایت پڑھ رہا تھا کیونکہ اس میں حضرت عمر کے الفاظ ہیں, اس میں کہ جب حضرت علی آئے تو آپ کو آشوب چشم تھا, آنکھیں بہ رہی تھی, آنکھیں بہ رہی تھی. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے کہ آنکھیں بہ رہی ہے حضور میری. تو سرکار نے قریب کیا اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا. اس سے پتا چلا صحابی صرف حضور سے وضو کے مسئلے تک حضور کو نبی نہیں مانتے, غسل کے مسئلے تک ہی نبی نہیں مانتے, حضور کو وہ صرف نماز سکھانے تک نبی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نبی ہماری روحانیت کا بھی نبی ہے, ہمارے ظاہر کا بھی نبی ہے, ہمارے باطن کا بھی نبی ہے. تو ظاہر کی بھی حاجت یہی پوری کرے گا, روحانیت کی حاجت بھی یہی پوری کرے گا. یہی اہل سنت کا نظریہ ہے. توجہ ہے. ہم نبی پاک کو مثل ڈاکیا کا نہیں مانتے معاذ اللہ, اور یہ کہنا یہ کیسا یہ کیا. تو میں نے کہا نبی کا کام وضو اور قرآن دینا ضرور ہے, لیکن یہ لعاب ڈال کر آنکھوں کو سنوار دینا, اس نظریے کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس نبی کی تعبیر یہی ہوگی کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آگے حدیث کے الفاظ سنیے, میں اس کو لمبا نہیں کرتا, وقت ہمارے پاس ختم ہونے کے قریب ہے. سرکار نے جھنڈا دیا اور فرمایا امشی جاؤ, اور آگے حضور نے تلقین کی ولا تلتفت, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا لی, امشی ولا تلتفت, جاؤ جھنڈا لیا جاؤ اللہ فتح دے گا, مڑ کر نہیں دیکھنا. ثم وقف ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك, مڑ کر نہ دیکھنا اللہ تمہارے ہاتھ پر فتح دے گا. قال فصار علي شيئا, حضرت علی تھوڑا سے دور گئے, تھوڑا سے دور گئے, ثم وقف وہاں کھڑے ہو گئے, ولم يلتفت پیچھے نہیں مڑے. یہ حدیث کے الفاظ, رک گئے. فصرخا, صرخا ہوتا ہے چیخ لگانا, چیخنا چلانا آواز دینا. ہاں فصرخا, فصرخا یا رسول اللہ. اب حضور ادھر ہیں, حضور نے کہا تھا پلٹنا نہیں ہے, تو حدیث کے الفاظ دیکھیں کیا ہیں اپنی طرف. قال امشی ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك, جب تک نہیں مڑنا تو, جب تک اللہ تیرے ہاتھ پر فتح نہ دے. قال فصار علی شيئا, تھوڑا دور حضور سے گئے, ثم وقفا رک گئے, ولم يلتفت مڑے نہیں, مڑے نہیں, ولم يلتفت فصرح یا رسول اللہ, ادھر سے جا کر پیچھے نہیں آ رہے, پیچھے نہیں آ رہے, ادھر دور سے چیخ کر کہہ رہے ہیں سرخا سرخا سرخا, چیخ ماری آپ نے, چلایا, بہت بڑی آواز نکالی آپ نے. کہتے ہیں بڑی آواز سے یا رسول اللہ کہتے ہو. تو میں نے کہا یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کیا کریں گے آپ, کر دیں چلیں میں عربی پڑھتا ہوں, فسرخا یا رسول اللہ, آپ ترجمہ کریں اس کا. علماء بیٹھے ہیں سب, فسرخا آپ نے چیخ لگائی یا رسول, مڑے نہیں, ثم وقف ولم يلتفت رک گئے مڑے نہیں. او جاگ رہے ہو سنیو, مڑے نہیں رک گئے, اور کہا فصرخ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, الا ما لا اقاتل الناس, ادھر منہ کر کے یا رسول اللہ میں لڑائی کی وجہ کیا بناؤں گا, سبحان اللہ. یہ میں نے اس انداز میں بیان کیا، اگر نہیں آپ کو پسند آتا تو چھوڑ دیں اس کو، لیکن الفاظ یہی ہے کہ آپ نے چیخ لگائی، کیونکہ کچھ تقریر آپ کی مطلب کی کروں تو کچھ میں بھی تو اپنے مطلب کی کروں نا، تو آواز لگائی کہ فصرخ یا رسول اللہ علی ما ھذا اقاتل الناس، میں کس وجہ سے ان سے جھگڑا کروں اور کب تک کروں؟ قال، حضور نے شاہ فرمایا، حضور نے یہ نہیں کہا ادھر آ جاؤ بات بتاؤں بہت اہم بات ہے، حضور نے بھی ادھر سے آواز لگائی. ایسا انداز کہیں دیکھا ہے؟ بولو نا سبحان اللہ. فرمایا کون، یہ فرقے فرقی چھوڑو، مولا علی سب سے محبت کرنے والا تو لہذا مولا علی کی محبت میں سنو اس بات کو، دراڑے ہٹاؤ یہاں سے، خالص دین خود تمہارے دل تک آ جائے گا، تمہیں کیا بننا چاہیے وہ تمہیں خود پتا چل جائے گا. توجہ ہے آپ کی، شناخت اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ شناخت لے کر بیٹھو گے تو پھر کچھ پریشانی ہو جائے گی. اصل شناخت کے لیے جو ٹائٹل ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس کی تمیز کب سمجھ میں آئے گی آپ کو؟ جب بالکل سادہ بن کر مولا مرتضیٰ کو اس درجے میں دیکھنے کی کوشش کرو گے تو آپ کو سب پتا چل جائے گا. سرکار نے یہی سوال لگا کہ فما قال قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فرما لڑتے رہنا ان سے اس وقت تک جب تک وہ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی نہ دے دیں. بولو سبحان اللہ. اللہ کی رسالت اور میری اللہ رب العالمین کی توحید اور میری رسالت کی گواہی وہ جب تک نہ دے دیں. فرمایا کہ تو ان کے ساتھ لڑتا رہنا. اب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آخری جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، میں آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میرا علی جو ہے کئی باتوں کو چھوڑ کر، ورنہ دس دن اسی پر گزر جائیں، کچھ بار نہیں ہے. لیکن کل مولا حسین کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، سفر کربلا کو ذکر کر کے اپنے یادوں کو تازہ کرنا ہے، حق تو میرے آقا خطیب پاکستان نے ادا کیا، یہ ہم جیسے لوگوں کا کام ہی نہیں. میرے آقا حضور سلطان البائزین سید العلماء مولانا شفیع قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لوگوں کے دلوں میں جو اہل بیت کی محبت ڈالی ہے، تو آج رات کو گھر جا کر کم سے کم ہر بندہ خطیب پاکستان سلطان الوائزین سید العلماء عاشق صحابہ و اہل بیت میرے آقا مولانا شفیع قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بیان تو ضرور سنیں آپ. وہ تاریخ نہیں ہے، ایک ایسا دستور ہے. وہ کہہ کہ یار روزانہ تاریخ کیا سنتے؟ تو میں نے کہا روزانہ وہی تو قرآن پڑھ رہا ہے، اور کیا پڑھ رہا ہے؟ وہی ایسا تو نہیں کہ حضرت موسیٰ کا ذکر پہلے پارے سے تیسرے پارے میں چلا ہے، تو ادھر ہی. میں نے کہا تو نیت درست کر، تجھے ہر رنگ نظر آئے گا اس میں. توجہ ہے، غم تاری نہیں کرتے، غم آ جائے تو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں، تاری نہیں کرتے. توجہ ہے، تاری نہیں کرتے، بناوٹ نہیں کرتے، تسنو نہیں کرتے، لیکن جب آل رسول کی عظمت اور نا قدروں نے جس قسم کی حرکت کی ہے، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امام حسین کی محبت میں اگر دل تھوڑا سج جائے اور آنکھوں میں گرم آنسو آ جائے، تو ایمان کی قبولیت کی اس سے بڑی کوئی سند بھی نہیں ہوتی. بناوٹ اور ہے، توجہ ہے آپ کی. یہ سارے علماء نے لکھا، اعلی حضرت نے بھی یہی لکھا ہے، سمجھ غور کیجیے. اب میں سردار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے چند ملفوظ آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت علی کی ذہانت کا آپ اندازہ لگائیں. اب آپ کی بارگاہ سے ہم کچھ خیرات لینے جا رہے ہیں، اور کچھ آپ کی عظمت جلالت سے ہم اپنے لیے سبق حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. حضرت مولا مرتضیٰ ایسی عظیم ہستی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا ہے، میرا علی تاویل قرآن پر جہاد کرے گا. آپ کہیں گے شاہ صاحب مضمون مشکل ہے، میں نے کہا وقت کم ہے، ایک لفظ سنیے. حضور فرماتے ہیں میں نے نزول قرآن، جب قرآن اتر رہا تھا تو کافر مزاحمت کر رہے تھے نا، تو حضور نے فرمایا میں نے قرآن کو اتار کر بچانے میں کافروں سے لڑا. تاویل ہوتی ہے تفسیر، تاویل کس کو کہتے ہیں؟ یہ مترادف لفظ ہے، ہاں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ اس کو مترادف بھی کہیں تو منع نہیں. تاویل اور تفسیر یعنی معنی، اللہ نے جو کلام اتارا اس کی صحیح ایکسپلینیشن کیا ہے، اس کی صحیح کمنٹری کیا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ اصل میں اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ فرمایا میں نے قرآن کو بچایا، مراد کو نہیں بچائے گا. علم سے جس سے دوستی ہے نا، بندہ چکرا جاتا ہے کہ کیا مقام مولا مرتضی، جھوم جاتا ہے کہ کیا ذمہ داری. اب یہاں سے آپ دیکھیے، مفہوم قرآن وہی بچائے گا جس سے آیا سمجھ میں ہے، جس کی سمجھ ہی حجت بنی ہے. اور اس کی سمجھ کو لایا کس درجے میں گیا ہے؟ نزول کے درجے میں. فرمایا شان سب کی ہے، لیکن جو قرآن سمجھا لینے ہے اس لیے بچائے گا بھی وہی. نہیں سمجھا؟ فرما میں نے نزول پر جہاد کیا، وہ تعویل پر کرے گا. میں نے اس کے ٹیکسٹ کو بچایا، وہ اس کے معنی کو بچائے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ گھر میں بیٹھ کے ہم خالی دیوار کو بھی سناتے رہے تو مزہ آتا ہے. اتنی بڑی بات. ہاں ہاں، دیوار دیوار کہاں رہتی میرے دوستوں، وہ خود سماعت والی بن جاتی ہے. تو تم دیوار نہ بنو، وہ دیواریں سماعت والی ہو جاتی ہے. تم تو سماعت والے ہو، تم دیوار نہ بنو. چہرے کے تاثرات لاؤ کہ کچھ سمجھ رہے ہو تم. ہنسنا بھی نہیں، مذاق نہیں ہے. سارے مرشد جوتوں کے نیچے رہ گئے مولا کے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میں اپنی لائبریری میں گیا تو دیکھا مولا بیٹھے ہوئے تھے. مولا پھر کرم بھی فرماتے ہیں. فتاوا پڑھے میں شاہ عبد العزیز صاحب کا، ان لوگوں نے بھی لکھا ہے جو حاضر ناظر کا انکار کرتے ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں کہ میں نے قدموں میں بیٹھ گیا مولا کے، سلسلہ قادریہ میں مولا سے مرید ہوا. کیونکہ حضور غوث پاک پر فیضان ہی تو مولا کا ہے نا. سات دفعہ حضور نے لعاب ڈالا، چھ دفعہ مولا نے ڈالا. اب یہ ساری باتیں، وہ کہنے کا یہ کہاں لکھا ہوا؟ میں نے کہا تم جاؤ، اب ہمارے مطلب کی باتیں ہیں، تمہارے مطلب کی باتیں ختم ہو گئی. ابھی جاؤ، تم اصول نہیں مانتے، اس کو کیا مانو گے؟ تم جڑی کو نہیں مانتے تو سمر اور مزے کو کیا مارو گے؟ تم ہم سے جڑ پر بات کرنا، یہ تو جو پہنچ گئے مراد پر، یہ تو تاثیر پہ بات ہو رہی ہے. ساری تقریریں نیٹ پر سننے والے تیرے مطلب کی تو نہیں کریں گے، کچھ اپنے مطلب کی تو کریں گے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب میں حجرے میں آیا تو مولا جلوگر تھے. ابھی گئے شاہ عبد العزیز صاحب، یہ 1840 یا 46 ہجری، یہ آپ کا تقریباً مثال بنتا ہے. یعنی 1850 سے پہلے یہ آپ کا مثال بنتا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث، یعنی 150-200 سال پرانے بزرگ ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جب دل میں مراد ہوتی ہے تو مولا خود کرم فرماتے ہیں. دہلی کے اندر آپ کے حجرے میں مولا کہتے ہیں میں نے بیعت کی آپ سے سلسلہ قادریہ میں. کوئی کہے گا یہ فضول بات ہے، میں نے کہا اپنی سند حدیث پڑھ. تیرے سند حدیث میں تیرے پر دادا استاد شاہ عبد العزیز ہی ہیں. شاہ عبد العزیز کے بغیر کوئی بندہ عرب میں پہنچ نہیں سکتا. اگر یہ بات میں کروں تو مشرک ہو جاتا ہوں، تو تیرے سند حدیث کیسے باقی رہے گی؟ اور اتنا بڑا استاد، اتنا بڑا محدث بچکانا بات نہیں کرتا. اپنی غلطی سمجھ، بڑوں کو غلط نہ کہے. اسی کو تو کہا گیا لا یکون رجل عالمن، بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک بزرگوں سے حسد نہ چھوڑے. شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ہاتھ پر مرید ہوا، بیعت کی سلسلہ قادریہ کی. اور ایک جملہ کہوں گا، آگے کی بات میرے بس کی نہیں ہے، تو میں کیونکہ وہ شاہ عبد العزیز صاحب کے، میں نے پھر کہتے ہیں کہ حضور میں نے مولا سے پوچھا، مولا وہ جو آپ نے خیبر اٹھایا اور غزوے میں فتح حاصل کی، تو اس کو دیکھ کر کوئی وظیفہ تو عنایت فرمائے. آپ کے فتاوے میں وظیفہ لکھا ہوا ہے، مولا نے باقاعدہ اس کی اجازت دی. اور شاہ عبد العزیز محدث سے دہلوی سے کہا کہ یہ پڑھا کر خدا تیرے اندر یہ تاثیر پیدا کرے گا. تو یہ رشتے محبت اور عشق ہیں، یہ حقیقت کے رشتے ہیں، ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پا رہی. فرمایا میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا، میرا علی تعویل قرآن پر کرے گا. یعنی میں نے قرآن کے متن کو بچایا، تفسیر علی بچائے گا. تفسیریں تو مارکیٹ میں بہت ساری ہیں، بچایا اس کو جاتا ہے جو اصل ترجمانی کرتی ہے. تو پتا چلا، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہی حضرت مولا کا قول ہے کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے پر آؤں، مولا کے اقبال، میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اس کے باغ کی تفسیر میں میں کئی اونٹوں کو عاجز کر دوں اس کے وزن اٹھانے پر. اور قرآن سے لگاؤ آپ کا یہ ہے کہ مغرب میں قرآن پڑھتے ہیں شب ختم. ابن تیمیہ صاحب کو مروڑ آ گئے، کہنے کہ ایک گھنٹے میں قرآن کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا کرامت ہے حضرت یہ، کرامت ہے. دو مہینے کی مسافت کا تخت کیسے آ سکتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کرامت ہے. یہ کرامت کو عام معنی میں نہیں لیتے. میں نے کہا بخاری میں موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے پر زین ڈالے, اس کی اصل موجود ہے, زین ڈالے حضرت داؤد اور بیلٹ کو کسے نہیں کہ زبور پڑ جائیں. میں نے کہا بخاری میں یہ موجود ہے کہ صرف اس رسی کی گانٹ لگانے میں زبور ختم ہو جائے تو ولی کی کرامت کے لیے اصل میں نبی کا معجزہ ہوتا ہے. تو اصل ثابت ہو گئی تو کرامت خود ثابت ہو گئی. اس میں اتنا کیوں ہے؟ اس میں اتنا میرے دوستوں بزرگوں تکلف کیوں ہے؟ تو میں یہ الجھانے کے لیے ناراض مت ہوئیے گا, مناظرے کے لیے نہیں, چڑھانے کے لیے نہیں, کیونکہ حضرت علی کو اگر ہم ڈیبیٹ کا موضوع بنائیں گے تو ہمارے لیے صراط مستقیم میں رہے گا کیا؟ تو میں چڑا نہیں رہا. کسی کو اگر میرے جملے سخت لگ گئے تو مجھے معاف کرنا. اگر تم علی سے محبت کرتے ہو میں تمہارے پاؤں پر ہاتھ رکھ کے معافی مانگ رہا ہوں. میں مناظرہ نہیں سکھا رہا, ہم صرف اپنے اور آپ کے ذہنوں سے گرد صاف کر رہے ہیں تاکہ پوری تصویر چہرے میں دماغ میں آ جائے. چڑھا نہیں رہا آپ سے, خدا کی قسم نہیں چڑھا رہا, نہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہوں, لیکن یہ کہ جو صراط مستقیم ہے اس کے لیے شکوک و شبہات پیدا نہ کرے. صرف گرد صاف کی جا رہی ہے, آپ کو چڑھانے کے لیے نہیں کی جا رہی. اصل میں وہ آپ کی بھی حاجت ہے, میری بھی حاجت ہے. شیطان وسوسے ڈال رہا ہے, ہم اس وسوسے کو ہٹا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں میرے دوستو؟ اب دیکھیں سرکار نے فرمایا تعویل پر, اس پر ایک لمبی تفصیل ہے. مولا مرتضیٰ کے سامنے ایک دفعہ قاری نے قرآن پڑھا. اب دیکھو تفصیل کیسی ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. جی ہمارے حاجی صاحب تشریف فرما, دعا کریں اللہ رب العالمین صحت کامل عاجل عطا فرمائے. سرکار مولا مرتضیٰ سے کامل محبت کرنے والے جتنے بھی ہیں اور وہ سارے بزرگ جو بیٹھنے کے سکت نہیں رکھتے لیکن اس ناچیز کے پاس آئے ہیں, تو میری کیا حیثیت ہے وہ مولا کے ذکر میں آئے. اللہ ان کے آنے کے صدقے ہم جیسے جو بیکار ہیں ان کی اللہ رب العالمین حاضری قبول کرے. زندگی نکل گئی میرے دوستو, اب تصنع اور بناوٹ چھوڑو, قبر سامنے, قبر کے مزے اس ہال سے زیادہ ہوں گے. علی کو لے جاؤ ساتھ میں. اللہ میں کون تو کون سب چھوڑ, اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص دے اور یہی اخلاص ہمارے اندر یونٹی پیدا کرے گا اور نیک لوگوں کے صدقے اللہ ہمارا خاتمہ خیر پر کرے. حضرت علی قرآن کے معنی کو زیادہ جاننے والے, حضرت عبداللہ مسعود سے بڑا کوئی مفسر ہوگا حضرت علی کے شاگرد. عبداللہ ابن عباس کا نام سنا ہے رضی اللہ عنہ, ان کی اونٹ کی رسی بھی کھو جاتی تھی نا قرآن سے ڈھونڈ لیتے تھے وہ. لو دالی قالو بعیر لوجدت فی کتاب اللہ, ان سے کسی نے پوچھا یہ یقین میرے آقا کی دعا ہے, فرمائیے نکھار کہاں سے آیا؟ فرمایا شاگرد ہوں علی کا رضی اللہ. حضرت علی کے تلامذہ میں ابن عباس ہیں, حبر الامہ. ان کی تفسیر جب آ جائے, علماء تشریف فرما, جب اقوال صحابہ آتے ہیں جب ان کی تفسیر آ جائے تو اس کو تو علماء نے الگ کر کے ایک تفسیر تفسیر ابن عباس کی. ایک تو قلبی کی سند سے آتی وہ حجت نہیں ہے, لیکن دوسری جو تفاسیر جو آپ کے اقوال کی ہے وہ مسلم رکھی گئی. تفہیم اور معنی قرآن کو سمجھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے شروع قرآن حضور سے کیا, ختم علی کے پاس کیا رضی اللہ. سرکار علی مرتضیٰ کا علم حضور نے فرمانا دار الحکمت علی ان بابو ہاں, میں دانائی کا شہر ہوں علی, اس کا دروازہ ہے. یہ علم سے اونچا مانا ہے, میں دانائی کا شہر ہوں علی, اس کا بولیے دروازہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کل آپ کو بتایا تھا عربی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی, لوگ حضرت علی کے پاس آئے کہنے لگے اجمی عربی کیسے سمجھے گا, ان کا کیا مطلب, زبر زیر تو نہیں ہوتے تھے نا پہلے. یہ زبر زیر بھی حضرت علی کے پھر تلامزہ میں نے حضرت لکھا, آپ کے تلامزہ کے تلامزہ نے قرآن پر زبر زیر لگایا. یہ خدمت بھی علم کی آپ نے ادا کی. عربی زبان کو سمجھنے میں میرے بزرگوں گرامر کی دو صورتیں ہمارے وہاں ہوتی ہیں, ایک علم صرف ایک علم نحو. علم صرف میں پیمانے بتائے جاتے ہیں کہ اس لفظ کو ہجے کیسے کریں گے, اوزان بتائے جاتے ہیں, اور نحو میں بتایا جاتا ہے زبر زیر پیش جزم کہاں پر آئے گا. تو آپ کو میں بتاؤں صرف سے زیادہ مشکل علم نحو کا ہے. صرف تو بندہ عزیز المبتدی علم الصیغہ میں سیکھ جاتا ہے, مراول اور حوا میں سیکھ جاتا ہے, اور نحو کے لیے ملا جامی کے بعد بھی بندے کو آگے جانا پڑتا ہے. تو قانون علم میں گرامر میں علم النحو جو ہے وہ علم صرف سے زیادہ ثقیل ہے اور ضروری ہے. توجہ ہے آپ کی, کیا ہے؟ ضروری ہے. اور اس علم، علم پڑھانا مشکل ہے، اس کو ایجاد کرنا. دیکھو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے دوائی لکھ کے دیتا ہے، ڈاکٹر ہے، ایک وہ ہے جس نے اس کے سارے اجزاء کو سمجھ کر دوائی ایجاد کر دی. تو دوائی ایجاد کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ کروڑوں ڈاکٹروں کے دماغ کو بھی ملایا جائے تو اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے. جو مرض کو سمجھتا ہے پھر اس پر دوائی کو رکھتا ہے اور پھر وہ اثر کر جاتی ہے، فیصلہ بھی نہیں، اور پھر قیامت تک لوگ کہتے ہیں یہی کھلاتے رہنا اس کو جیسا بھی مرض ہوگا. توجہ ہے آپ کی. تو مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ علم نحو کے بارے میں کل میں نے زبان طالب علم کی ایک بات آپ کو بتائی، کیا نحو فی الکلام ہے کل ملح فی الطعام، یعنی نحو کا عربی میں ایسا تعلق ہے، مٹھاس ہے، جیسے نمک کی مٹھاس کھانے میں ہوتی ہے. علم نحو کا بانی میرا مولا مرتضی ہے، سمجھ. علم نحو ایجاد آپ نے کیا، علم تفسیر کی بنیادیں آپ نے رکھی. اب آگے اختتام کی طرف، آپ کے سامنے قرآن قاری نے قرآن پڑھی، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِمَّا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اب مولا سے کہے گا اس کا کیا معنی ہے؟ یہ ایک واقعہ ہے قرآن میں، اور یہ توجہ ہے آپ، یہ قرآن کریم میں واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو نافرمان ہو گئی تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، پھر ان کو کئی عذاب میں بنی اسرائیل کو دھتکارا گیا معاذ اللہ. ایک عذاب ان پر اتنا خطرناک آیا، توجہ کرنا میرے دوستو، ایک عذاب اتنا خطرناک آیا کہ ایک میدان تھا، میدان جس کو میدان طے کہا جاتا ہے تفصیل سے، اس میں اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی گمراہی میں مبتلا کر دیا. ان کے گھر سامنے تھے، وہ صبح چلنا شروع کرتے گھر کی طرف، رات ہو جاتی، پاؤں تھک جاتے، اتنے قریب آتے کہ دو قدم میں گھر میں جائیں گے، کہتے یار صبح چلے جائیں گے، ابھی تو گھر آئی گیا ہے. صبح کھولتی آگ تو وہیں پر ہوتے جہاں سے چلے تھے. آپ اپنے گھر میں ٹریفک کے ذریعے نہ پہنچ پائیں تو کتنا غم لگتا ہے، یار میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں. تو یہ غم کا عذاب اللہ نے ان کو دیا، ایک دو دن نہیں میرے بچوں، 40 سال. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ پنجتن پاک کے صدقے، چار یاروں کے صدقے ہماری توبہ قبول فرماتے ہوئے ہمیں دل کے غم سے، اولاد کے غم سے، مال کے غم سے، جا کے غم سے، ذات و عزت کے غم سے اللہ محفوظ فرمائے. سمجھے، اب 40 سال وہ گھومتے رہے گھومتے رہے گھومتے رہے اور روتے تھے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. غم کیسا ہوگا آپ محسوس کریں، میں نے آپ کو بھی بتایا، بندہ 5 منٹ گھر جلدی نہیں پہنچتا کتنا غم لگتا ہے. وہ 40 سال سامنے ان کی بیوی بچی گھر ہے، نہیں جناب ملتا ہی نہیں. جب 40 سال ہو گئے نا، جب ان کا خوب رگڑا لگ گیا اور بالکل ان کے تکبر، ان کی رعونت کو گاڑ دیا گیا نجدیوں کی طرح، بالکل جب ان کو بالکل برہنہ کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا آؤ بخشتا ہوں، اب بخش دوں گا. کہہ لیں گے یا اللہ بخش دینا، کہ یہ جملہ یہاں نہیں کہنا، وہاں کہنا، کہنا یہی، کہنا یہی، یہی بولی بولنا مجھ سے کہ یا اللہ بخش دے، لیکن یہاں نہیں بولنا. کہاں بولنا؟ ابھی دیکھیں قاری نے یہ آیت حضرت مولا کے سامنے پڑھی، وَدْخُلُ الباب، اللہ نے فرمایا ان سے کہا داخل ہو جاؤ اس دروازے میں، اس دروازے میں. سامنے ایک شہر تھا، انبیاء کا شہر، آج بھی آپ دیکھیں اندرون سندھ کے اندر شہر شروع ہوتا ہے تو دروازے ہوتے ہیں. توجہ ہے آپ. اللہ نے فرمایا یہ جو تم توبہ کر رہے ہو نا، یہی جملہ کہنا ہے، لیکن کہنا اس دروازے کے نیچے. وہ شہر تھا انبیاء کا، وہ دروازہ تھا ان کے شہر کا. لوگ کہتے بابا فرید کا دروازہ کیا ہے، میں نے کہا تو یہ اپنا دروازہ یاد نہیں، تو بابا صاحب کا دروازہ کیا پوچھتا ہے. کہتے ہیں دروازے میں کیا معنویت ہے، میں نے کہا وَدْخُلُ الْبَابَ میں کیا معنویت ہے، جب معاف کرنا خدا نے تھا تو پھر دروازہ کیوں ہے؟ جب استغفر اللہ ہی کہہ کر معافی ملنی تھی، یا اللہ معاف کر دے یہی جملہ کہنا تھا، تو یہی بات تو میدان میں کہہ رہے تھے، وہاں کیوں نہیں معاف کیا؟ فرما سنوں گا وہاں پر راضی اس دروازے کے نیچے ہو جاؤں گا. توجہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کیا یہاں اللہ نہیں سن رہا، تم کربلا شریف گئے، نجف گئے، تو تو میں نے کہا اللہ یہاں نہیں سن رہا آپ مسجد حرام گئے. میں نے کہا حضرت صاحب سننے کا مسئلہ نہیں راضی ہونے کا مسئلہ ہے.
وہ سنتا ہر جگہ سے ہے راضی ہر جگہ سے.
اب دیکھیے یہ آیت حضرت مولا کے سامنے پڑی گئی اور ہم اختتام کی طرف چل رہے ہیں. ان کی تفسیر کا ایک نقطہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. قرآن کہتا بدخل الباب سجدا, ان سے کہو, اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اس دروازے میں. علماء نے کہا سجدہ کرتے ہوئے کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ سجدہ کر کے کوئی چل سکتا ہے؟ آپ اگر سجدہ کریں تو چل سکیں گے. تو یہ کیا معنی ہوا؟ تو قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں سجدے کا معنی ہے تدرج, انکساری, خشوع, اللہ کی یاد. یہ سجدے کی کیفیت. فرمایا وہ کیفیت کو دل میں لاؤ, عبادت کی کیفیت کو دل میں لاؤ, اور ودخل الباب, اس کیفیت کے ساتھ اس دروازے میں آ جاؤ. سر پہ دروازہ ہو, دل میں عبادت کا جذبہ ہو رب کی, دروازہ ہو انبیاء کا محبوبوں کا, دل میں اللہ کی یاد ہو, اور زبان سے کہو قولو حتتن, یا اللہ معاف کر دے. اللہ فرماتا نغفر لکم, معاف کر دیا. نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین. فرمایا معاف کر دیا, اور جس نے جتنے زیادہ چاہت سے کہا اس کو اتنا عطا فرمایا. حضرت علی نے فرمایا کچھ سمجھا اس کے بارے میں؟ امام اہل سنت شاہ عبد العزیز تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں, بھائی جو ہمارے استاد ہیں ان کی بات کریں گے. کوئی اپنے استاد کے نام پر اکیڈمی بناتے ہیں, شاہ ولی اللہ اکیڈمی, چندہ لیتے ہیں, نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ تنقید نہیں کر رہا, لیکن ہم تو جو استادوں سے سند حدیث لیں گے بیان کریں گے. تنقید نہیں, یاد دلا رہے ہیں آپ کو. شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے سامنے یہ بات کی گئی کہ آپ کیا کہتے ہیں حضور اس دروازے کے بارے میں, تو فرمایا یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اس دروازے کو جانتا ہے؟ کہ نہیں. حضرت سید خدری کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ نے یہ جملے کہے, یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہیں, کہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ انما مثلنا فی ہذہ الامۃ کسفینۃ نوح. اے میرے مرید شاگرد سن, ہم آل محمد جو ہیں یہ اس امت کے لیے کشتی نوح کی طرح ہے, کیونکہ کشتی نوح میں جو آیا تھا وہ سمندر کے اس سیلاب کے طوفان سے بچ کر کنارے پر پہنچ گیا. لوگوں نے مٹکے بھی لیے تھے لیکن وہ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے. عذاب سے جس چیز نے پروٹیکٹ کیا وہ سفینہ نوح تھا, نوح کی کشتی تھی. فرما کشتی تو ایک دفعہ آئی, تاثیر قیامت تک خدا نے آل محمد کو دی ہے. فرما ہم آل محمد اس امت کی پریشانی میں سفینہ نوح ہے. اور فرمایا کہ یہ بات ذرا سنو, وہ فرمایا وہ کباب حتتن بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو وہ دروازہ دیا گیا تھا. آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس دروازے کے نیچے جائے, وہ کون سا دروازہ ہے جس کے دروازے کے نیچے جا کر بنی اسرائیل کے عمر بھر کے گناہ معاف ہو گئے, ہمارے معاف ہو جائیں, تو فرمایا ہم آل محمد دروازہ توبہ ہیں. جس نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیا خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ مولا مرتضیٰ کی تفسیر, یہ مولا کی تفسیر ہے, مولا نے بیان فرمائی. اب اگر کوئی کہے کہ جی میرا پیر سید نہیں, میں نے کہا استغفر اللہ, میں نے روایت پڑھی ہے کسی شیخ پر جو غیر سید ہے ان پر بات نہیں کی ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں اگر وہ جامع شرائط ہیں کوئی بھی ہو تو انہوں نے جا کر جوڑنا تو مولا ہی سے ہی ہے نا. تو جو ہے اگر شیخ کامل ہو, جامع شرائط ہوں, نسباً سید بھی نہ ہو, تو شیخ کے لیے سید ہونا شرط نہیں ہے. لیکن سادات ہو, جامع شرائط ہو, یہ ایک الگ کیفیت ہے. لیکن سادات سے نہ ہو, توجہ ہے, یعنی چار شرطوں کے ساتھ خون علی ہو, تو یہ تو پھر اونچی منزلت ہے. لیکن یہ اصلاً شرط نہیں ہے. لیکن اگر شیخ ہمارا, آپ جن سے بھی مرید ہوں اللہ ان کو برکت دے, وہ جامع شرائط ہیں, تو جا کر سلسلہ تو حضرت علی سے ملنا ہے. تو باب حتہ توبہ کا دروازہ تو مولا مرتضیٰ ہی ہے. ایک تفسیر کا نقطہ بھی آپ دیکھیے کہ دانائی کیا ہے, کہاں سے بات کو کہاں لے جا کر اس کی صحیح شکل کو واضح کیا, اور عظمت آپ کو بتا دی کہ مارے مارے نہ پھرو, ہماری طرف آ جاؤ, سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں اٹے ہوئے ہو اور صدق سے رجوع کے لیے آ جاؤ, اور دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کرو, اور ڈر لگے تو ہمارے پاس آ جاؤ, قدرت ہماری لحاظ کرتے ہوئے تمہاری سچی توبہ کو قبول کر لے گی. کہنے کا کیوں, کیا دروازے کے لیے شرابی بھی گیا؟ تو میں نے کہا بنی اسرائیل کے تحجد گزار تھے, کہ ارے بابا فرید کے دروازے کے نیچے کوئی شرابی بھی جائے گا تو بخش دیا جائے گا. تو میں نے کہا یہ جو انبیاء کے دروازے کے نیچے جو بنی اسرائیل گزر رہی ہے کہ حج کر کے آئے تھے. نہیں سمجھا میری بات؟ خیر میں بات نہیں لے جاتا ادھر, لیکن ایسے کانٹے خود کیوں لیتے ہو دامن میں؟ علم کی مثال سمندر کی ہے, جب جوش مارتا تو کچرا لاتا ہے. تو آپ صاف ساحلوں کے پاس بیٹھو, کچرے سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب اتنی واضح باتیں آ گئی ہیں تو پھر یہ کچرا کیوں لاتے ہیں؟ تب جو ہم معتزلی تو نہیں ہے کہ اقلیات کے پیچھے چلیں, ہم تو اجماع کے ادلہ اربا کے ماننے والے ہیں. تو لہذا میرے دوستو اب اختتام پر آئیے اور مولا کے ملفوظ سنیے جو میرے اور آپ کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت مولا مرتضیٰ نے علم آپ دیکھیں گے دانائی دیکھیں گے. یہ علم پر میں نے بات کی ہے. حضرت مولا نصیحت کر رہے ہیں, سارے قادری چشتی نقشبندی سہروردی بیٹھے ہیں, چار یار مولا مرتضیٰ کے عاشق بیٹھے ہیں پنجتن پاک کے. سنیے اس ساری گفتگو میں میرے اور آپ کے لیے سب نصیحت ہی تھی کہ ان کو کیا چیز اچھی لگی کیا چیز اچھی نہیں لگی کیا یہ سب ہمارے لیے درس ہیں, ہمارے آئیڈیل بنیں گے. اب آئیے لیکن ملفوظ کے لیے مسترد اہل سنت کی کتابوں سے میں نے چن چن کے چند باتیں لکھی ہیں. مولا مرتضیٰ نے حکمت کی جو فرمایا, انا دار الحکمت والی بابوہا, میں حکمت کا دروازہ ہوں, میں حکمت کا شہر ہوں, اور علی اس کا دروازہ. میں حکمت کا شہر ہوں اور علی جو ہے وہ اس کا دروازہ ہے. حضرت مولا مرتضیٰ کو کسی نے کہا نصیحت فرمائیے, نصیحت باب الحکمت کریں. نصیحت قرآن کی تعویل اور اس کے تفسیر کے محافظ کریں جن کی گواہی زبان رسول اللہ سے آئے, توجہ ہے آپ کی, وہ کریں. اور سنیو گھبراؤ نہیں, آپ تو سب مولا علی کی نکلی ہوئی زبان سے ساری تفسیر کو مان رہے ہیں, توجہ ہے. لیکن بات مولا کی ہے تو مولا ہی کی کریں گے. اس وقت مولا کی بات میں کر اس لیے رہا ہوں کہ گنبد میں شیخین بہت خوش ہو رہے ہوں گے. شیخین کو راضی کرنا ہے آپ نے علی علی کرنا ہوگا, اور علی کو راضی کرنا ہے آپ نے پھر یہ کہنا ہوگا کہ محبوب رب عرش ہیں, اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ کو عمر کی ہے. اللہ یہ باہم توازن ہمارے بزرگوں کے جوتوں کے صدقے ہمارے دلوں میں قائم رکھے. مولا سے نصیحت پوچھی تو مولانا پہلے نصیحت کی جس کو آگے سارے صوفیاء نے لی, پہلے فرما من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, جس نے اپنی ذات کی معرفت اپنی پہچان کو جان لیا اس نے اللہ کو جان لیا. فرما المرء محبوب تحت لسانہ, جملے سنیے, المرء محبوب تحت لسانہ من عذب لسانہ کثر اخوانہ. فرما آدمی اپنی زبان کے نیچے ہوتا ہے, جس کی زبان جتنی شیرنی ہوگی اس کے دوست اتنے ہوں گے. پھر فرمایا بشر مال البخیل بحادث او وارث, بخیل کو بشارت دے دو کسی حادثے کی یا کسی وارث کی. سمجھ میں نہیں سمجھتے؟ جس نے مال جمع کیا ہے وہ صحت پر نہیں لگا رہا تو حادثہ پڑ گیا, مر گیا تو وارث کو مل گیا, تو تیرے کو ملا کیا؟ تو یہ مولا کے جملے ہیں. اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, تشریح کا وقت نہیں ہے, ورنہ یہ ایک ایک جملہ ایک تقریر ہے. اور یہ باب العلم کی کرامت آپ دیکھیں, جملے آپ دیکھیے, ایسی نصیحتیں آپ نے, آپ حیران ہوں گے کہ نصیحت جو ہوتی ہے نا وہ تجربے کا خلاصہ ہوتا ہے, وہ علم کا خلاصہ ہوتا ہے, وہ نچوڑ ہوتا ہے. اور نچوڑ میں بندے کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا سمندر جوش مار رہا ہے, جس کا ایک چھینٹا اتنا با کمال ہے جو پوری سمندر کی ترجمانی کر گیا. اب میں دوبارہ آ رہا ہوں. فرما من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے اپنے اللہ کو جانا. المرء محبوب تحت لسانی, ہر آدمی اپنی زبان کے نیچے ہوتا ہے. من عذب لسانہ, جس کی زبان جتنی میٹھی ہوگی, کثر اخوانہ, اس کے دوست اتنے ہوں گے. بشر مال البخیل, بخیل کنجوس کو بشارت دو, بحادث کسی واقعے کی, او وارث یا مرنے کے بعد کسی وارث کی. لا تنظر الذي قال انظر الى ما قال, اس کو نہ دیکھو کس نے کہا, یہ دیکھو کیا کہا. لا شرف ما سوء الادب, شرافت بدتمیزی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. لا شفیع انجح من التوبتی، توبہ سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی سفارش نہیں. لا لباس اجمل من العافیہ، عافیت سے زیادہ کوئی خوبصورت لباس نہیں. الجزع اتعب من الصبر، گھبراہٹ صبر سے زیادہ تکلیف دیتی ہے. پہلی صبر کر لیتا، غلط فیصلہ کر کے جو گھبراہٹ لے لی ہے، تو صبر جو ہے، گھبراہٹ جو ہے وہ صبر سے زیادہ تکلیف دیتی ہے. اللہ اکبر. اکبر الاعداء اخفاهم مکیدہ، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جس کا مکر بہت زیادہ چھپا ہوا ہے. البخل جامع لمساوی العیوب، تمام عیوب اور برائیوں کی جمع کنجوسی اور بخل ہے. اذا حلت المقادر دلت تدابر، جب تقدیر واقع ہو جاتی ہے تو تدبیر بیکار ہو جاتی ہے. عبد الشہوت اغل من عبد الرق، خواہش کا بندہ زیادہ ذلیل ہوتا ہے غلامی کے بندے کے مقابلے. اللہ. السعید من عیزا بغیر ہی، سعادت مند وہ ہے جو غیر کے حالات سے عبرت حاصل کرے. الاحسان یقطع اللسان، احسان بدگوئی کی زبان کو کاٹ دیتی ہے. افقر الفقر الحمق، ہر فقر سے بڑا فقر حماقت ہے. اب جملہ سنیے کیا مولا نے کہا. اللہ. لیس العجب ممن ہلاکا وکیف ہلاکا، العجب ممن نجا، یہ تعجب کی بات نہیں کہ مرنے والا کیسا مرا، یہ تعجب کی بات ہے یہ بچ کیسے گیا، بچنے والا بچا کیسے. اذا قدرت علی عدوک فاجعل عفو عنہ شکر القدرت علیہ، جب تو اپنے دشمن پر مکمل کنٹرول اور قادر ہو جائے تو اس پر قادر ہو جانے کا شکر اس کو معاف کر دینے کی صورت میں ہے. لسان العاقل، اللہ اکبر، لسان العاقل وراء قلبه وقلب الاحمق وراء لسانه، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور احمق کا قلب اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. عقل مند سوچتا ہے پھر بولتا ہے، احمق بولتا ہے پھر سوچتا ہے. تو اس کو بیان فرمایا کہ لیس العاقل لسان العاقل وراء قلبه، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے. وقلب الاحمق وراء لسانه، اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. العلم خیر من المال، علم مال سے زیادہ اچھا ہے، علم مال سے بہتر ہے. العلم يحرسك وانت تحرس المال، علم تیری حفاظت کرے گا اور مال کی تو حفاظت کرے گا. اور آخر میں جملہ حضرت مولا مرتضیٰ نے کہا کہ بڑے درد میں کہا کہ میری کمر ٹوٹ جاتی ہے اس وقت جب یہ بات سامنے آتی. یہ مولا خود کہتے ہیں، یعنی اتنی دکھ کی بات ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میری کمر جیسے ٹوٹ گئی، کہتے ہیں میری کمر ٹوٹتی ہے، یعنی سخت اندیشہ ہوتا ہے ایسے عالم پر. اللہ اکبر، استغفر اللہ. میری کمر ٹوٹتی ہے، سخت اندیشہ ہوتا ہے ایسے عالم سے جو حرام کام کا ارتکاب کرتا ہو، اور ایسے جاہل سے جو زاہد بنا بیٹھا ہو. اللہ. مولا نے اس جملے پر بہت زیادہ زور دیا. فرمایا علی، مولا کہتے ہیں کہ مجھے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے اس میں، یعنی بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ جب عالم جو ہدایت دکھائے گا لوگوں کو وہ حرام کام میں پڑ جائے، اور جاہل صوفی بن کر بیٹھ جائے کہ یہ عالم فتویٰ دے گا اور اپنے ناجائز عمل کی وجہ سے شریعت کو کمزور کرے گا، اور یہ جاہل اپنا ظاہری تقوی کا ڈھونگ مچا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا. آج یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ داڑھی رکھ لی، تصویر رکھ لی، سب کچھ کر لی. اب معاشرے میں فتنہ صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے، توجہ ہے آپ کی، لیکن آپ ہلا نہیں سکتے. اس نے 100 مرید بنا لیا. اب اس عالم کی وجہ سے فرمایا گیا، توجہ ہے آپ کی، یہ مولا مرتضیٰ کہتے ہیں اللہ رب العالمین حضرت امام حسن کو بلایا شہادت سے تھوڑے دن پہلے, کہا حسن مجھے جواب دو چند چیزوں کا. اور بیٹا حسن ہو ہاں, اور تربیت مولا مرتضیٰ نے کی ہے, اس جواب پر مولا کھڑے ہو کر سینے سے لگاتے ہیں. مولا امام حسن مجتبی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, اے بیٹے راست بازی کیا ہے دلائل نبوت؟ فرمایا ابا جان اچھائی سے برائی کو مٹانا. فرمایا ٹھیک کہا تم نے. فرمایا بیٹا شرف کیا ہے؟ فرمایا رشتہ داروں کا خیال کرنا اور جرت کا مظاہرہ کرنا. فرمایا مروت کیا ہے؟ کا شرم عفت پارسائی کو رکھنا اور مال کو درست جگہ لگانا. فرمایا مہربانی کیا ہے بیٹا؟ فرمایا تھوڑے پر نظر رکھنا اور نظر کو حقارت سے باز رکھنا. ملامت کیا ہے؟ کیونکہ یہ باتیں انہی کے گھر کی ہیں, یہ کوئی اور سمجھ بھی نہیں سکتا. اب ایک ایک جملوں میں ساری زندگی ہماری آئی ہے, اس کو سنیں میں اور آپ اور عمل کریں اپنی زندگی میں, جو اندھیرا ان باتوں سے روشنی لے کر آئے. بہتر وہ ہے جو نصیحت لے کر اپنی آخرت اور اپنی دنیا سنوارے. ملامت کیا ہے؟ مولا حسن کہنے لگے, آدمی کا اپنے کو چھوڑ کر دوسرے کو الزام دینا, خود بھی اس کام میں لیکن دوسرے کو الزام دیتا. سماحت سخاوت کیا ہے بیٹا؟ مالداری اور تنگ دستی میں خرچ کرنا. بخل کیا ہے؟ جو پاس ہو اسے عظیم سمجھے اور جو خرچ کر گیا اس پر غم کرے. کیا جملہ ہیں دیکھیں آپ, ہر ایک کی کیفیت کو لا کے جمع کیا کہ نہیں کیا؟ مولا ایسے آنکھ کھول کھول کے امام حسن کو دیکھتے تھے. یہ بالکل شہادت سے چند دن پہلے کی بات ہے, اور دل میں یہ خوشی ہوتی تھی کہ جو حضور نے فرمانا کہ میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ اور اہل بیت, تو خوشی سے دیکھتے تھے واقعی میں منتقل ہوا ہے. اور امتحان مولا علی لیں, باب الحکمت لیں, اور جواب پر 100% میرا مولا امام حسن اترے تو کون ہے جو ان سے کندھا لگا سکے. پھر فرمایا بھائی چارہ کیا ہے؟ کہ بیماری و تندرستی میں غم گساری کرنا. کیا بات, جبن اور سستی کیا ہے؟ دوست پر بہادری دکھانا اور دشمن سے بھاگ جانا. غنیمت کیا ہے؟ تقوی میں رغبت اور دنیا سے بے رغبتی کو غنیمت جاننا. بربادی کیا ہے؟ مولا حسن کہنے لگے غصے کو بردباری کیا ہے؟ فرمایا غصے کو پی جانا اور نفس پر قابو لینا. بچوں کا کام نہیں ہے, اسی کو بردباری کہتے ہیں. غنا کیا ہے؟ یعنی لاپرواہ ہونا, صرف اللہ کا ہو کر رہنا. فرمایا اللہ کے دیے پر نفس کو راضی رکھنا. اور بے شک اصل غنا تو نفس کا غنا ہے. حضور کی ایک دعا پھر پڑی, اللہم آتی نفسی, اللہم انی اسلوک نفسم بکا مطمئنہ. حضور نے دعا فرمائی تھی, اے اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما. وہ تؤمنو بلقائک, جو تجھ سے ملاقات پر ایمان رکھتی ہو. وہ تردا, اللہم انی اسلوک نفسم بکا مطمئنہ. وہ تؤمنو بلقائک و تردا بقدائک و تقنعو بعطائک. اللہم انی اسلوک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. آمین. انی اسلوک نفسن بک مطمئنہ, ایسی مجھے خواہش دے جو تجھ سے مطمئن ہو, مجھے ایسی طبیعت دے جو تجھ سے مطمئن ہو. تؤمنو بلقائک, تجھ سے ملاقات تو کرنی ہے ایک دن, اس پر ایمان ہو. و تردا بقدائک, تیرے فیصلوں پر راضی رہنے والا نفس. وہ تک نہ ہو بے عطائق, جتنا تو نے دیا ہے اس پر بس کرنے والا نفس. فرما بردباری غنا کیا ہے؟ کہ اللہ کے دیے پر نفس کو راضی رکھنا. بے شک اصل غنا تو نفس کا غنا ہے. فقر کیا ہے؟ نفس کو ہر چیز پر حریص ہونا ہے, پھر دوسری کی چیز کو دیکھتا ہے. استغفر اللہ. قوت اور طاقت کیا ہے؟ لڑائی کی شدت میں اور طاقتوروں کے مقابلے میں جم جانا. ذلت کیا ہے؟ بہادری دکھانے کے وقت گھبرا جانا. عاجزی کیا ہے؟ عاجزی کیا ہے؟ داڑھی سے کھیلنا اور باتوں کے دوران تھوک کا کثرت سے آنا. یعنی اتنا متفکر ہے وہ بندہ کہ اس کو اپنا پتہ ہی نہیں کہ وہ غور سے منہ میں لعاب بھی آ رہا ہے اور داڑھی کو دیکھ رہا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اس کو ایک خاص علمی فیضان میں آپ نے عارضی قرار دیا. فرما جرت کیا ہے؟ کہ ہم عمروں کی موافقت. تکلف اور کلف کیا ہے؟ لا یعنی باتیں کرنا. مولانا نے کہا بزرگی کیا ہے؟ امام الاولیاء کہہ رہے ہیں بزرگی کیا ہے. اور جانشین جواب دیکھیں کیا کہتے ہیں. کیونکہ مولا امام حسن مرید ہے مولا علی سے, مولا حسین مرید ہیں مولا حسن سے. سنیے, تو تربیت تو اس کو کر رہے ہیں جو خاندان کا پہلا مرشد بن رہا ہے. خاندان کا پہلا مرشد بن رہا ہے, اس کی تربیت کی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے فیضان علم ادھر ہے, لوگوں کو جمع ہاتھ پر اس کے کیا, لیکن بڑے یہی ہیں. یعنی بیعت کا سلسلہ امام حسین سے چلا, مرشد مولا امام حسن کو بنا. یہ کبھی صوفیہ سے پوچھے گا اس میں کیا بات تھی. بیعت کا سلسلہ مولا حسین سے چلا, مرشد جو بنایا مولا حسین کا وہ مولا حسن کو بنایا. فرمایا عقل میں بزرگی کیا ہے؟ فرمایا عزم اور نیک جگہ میں عطا کرنا اور جرم کی جگہ میں رکنا. عقل مندی کیا ہے؟ جو کچھ تو نے جمع کیا ہے دل کا اس سے یاد رکھنا عقل مندی ہے. اختلاف کیا ہے؟ دشمنوں کو آگے رکھنا اور باتوں کو بلند کرنا. اختلاف. چمک اور خوبصورتی کیا؟ اچھے کام کرنا برے کام چھوڑنا. دانش مندی کیا ہے؟ بردباری کرنا اور حاکموں کے ساتھ نرمی کرنا. بے وقوفی کیا ہے؟ ڈھکائی کی اتباع اور گمراہوں کی مصاحبت. آخر میں فرماتے ہیں غفلت کیا ہے بیٹے؟ فرما اچھائی کو چھوڑ کر برائی کے پیچھے پڑنا. حرمان کیا ہے؟ محرومی کیا ہے؟ تیرا حصہ تجھ کو پیش کر دیا جائے تو اس کو چھوڑ دے. ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم کو کسی نے کوئی چیز دی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز دی گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو لیا اور لے کر آگے تقسیم کرنے لگے تو مسلم امام احمد کے حدیث سے سرکار نے روک دیا. اور سرکار نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے گھر جا اور گھر جا کر غور کر کے تجھے شاید اس کی ضرورت ہوگی اور تو پھر بعد میں پچھتائے نہیں. اگر حاجت سے خالی رہا تو خرچ کر دے اس کو. فرمایا سرداری کیا ہے؟ کہ اپنے مال میں سرداری کیا ہے؟ اپنے مال میں حماقت کرنے والا, اپنی عزت کا خیال نہ رکھنے والا, جسے گالی دی جائے اور وہ جواب نہ دے, اور قبیلے کے معاملے میں پریشان سردار. فرمایا یہ ساری کیفیات جو ہے کہ وہ یا تو سرداری کے ساتھ متعلق کرتی ہے یا بندے کو سرداری سے گرا دیتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ پھر کھڑے ہوئے, جواب سننے کے بعد آپ نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں. اب باقاعدہ مرفوع حدیث آگے بڑھاتے ہیں, جہالت سے بڑا کوئی فقر نہیں اور عقل مندی سے بڑا کوئی مال نہیں. اور حضرت مولا امام حسن کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا. تو یہ چند نصیحتیں جو آپ نے اپنے شہزادے کو کی اپنے وصال اور شہادت سے پہلے, اور وہ چند باتیں ہم نے یہاں پر ذکر کرنے کا اور بیان کرنے کا شرف حاصل کیا. کل کی نشست بھی حضرت مولا مرتضیٰ کے حوالے سے ہم نے چند قاعدے قواعد اور شرائط کے ساتھ ذکر کی. آج ہمارا وقت یہاں پر مکمل ہو گیا ہے, باتیں اور بھی ہیں لیکن انشاءاللہ پھر کبھی اس کو ذکر کریں گے. لیکن یہ ابتدائیہ جو باتیں کی گئی ہیں یہ میرے اور آپ کے ایمان اور قوت اور لذت کے لیے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا اور حضرت مولا نے خود اس بات کو ذکر کیا کہ میری محبت میں بڑھ جانے والے بھی کچھ لوگ ہوں گے اور میرے مقام و مرتبے کو گھٹانے والے بھی کچھ لوگ ہوں گے, لیکن میں وہ ہوں کہ جن کو اللہ نے مثل عیسیٰ بنا کر بھیجا کہ اس کی ذات سے لوگ پرکھے جائیں گے. تو یہ مثیل موعود جو جھوٹا بنا پھر رہا ہے قادیانی, اس سے ہم کہتے ہیں کہ جس کو باقاعدہ نام لے کر حدیث میں مثل عیسیٰ کہا گیا وہ ولی ہی رہے, غلاموں میں رہے, نبی نہ بنے. ورنہ مولا مرتضیٰ کو مثل عیسیٰ تو زمان مصطفیٰ سے خود کہہ دیا گیا ہے. مثل عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کو زبان سے خود کہہ دیا گیا ہے اور مقام حال دونوں شہزادوں کا، جس پر ہم اپنی گفتگو کو یہاں پر تتمے کے طور پر ختم کرتے ہیں، کہ ہر بندہ انشاءاللہ اہل بیت کے نام سے بخشا تو جائے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کا نام لے اور بندہ محروم ہو جائے، لیکن یہ بھی کیا مرتبہ ہو کہ جنت میں تو جائے بندہ نیک عقیدے کی وجہ سے لیکن رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، سرکار کے قرب میں رہے. ترمذی کی حدیث ہے، صحابہ کی جب یہ خواہش ہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو باقاعدہ طور پر ذکر فرمایا. اور یہ حدیث جو ہے نا، توجہ آپ کی، یہ سلسلۃ الذہب ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کو اہل بیت کی سند سے لایا ہے، اور جو روایت اہل بیت کی سند سے آتی ہے تو اس چین کو، چین تو تانبے کی بھی، چین تو لوہے کی بھی ہوتی ہے، لیکن جس میں اہل بیت کا نام آ جائے وہ چین، کل بھی عرض کروں گا ایک حدیث میں، وہ چین سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کی چین. یعنی بیان کرنے والے حضرت موسیٰ کاظم ہیں. میرے آقا سرکار موسیٰ کاظم مولا مرتضیٰ سے آگے تک سند سے لیتے ہیں، اور وہاں سے مولا مرتضیٰ حضور سے لیتے ہیں، اور پھر یہ سند جو ہے کہ وہ سرکار سے متصل ہو جاتی ہے. اس سند میں ہر وہ فرد ہے کہ کائنات میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اخبرنی حضرت امام جعفر صادق اپنے والد گرامی کے بارے میں کہتے ہیں، اخبرن حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے بھائی اپنے بھائی کے بارے میں کہتے ہیں، اخبرنی اخی موسیٰ بن جعفر بن محمد عن ابیہ. پھر ایک سند لاتے ہیں، جعفر بن محمد عن ابیہ، محمد بن علی عن ابیہ، عن حسین عن ابیہ، عن جدہ عن علی بن ابی طالب. وقت نہیں ورنہ اس سند کے میں نام ذکر کرتا. یہ یوں سمجھ لیجئے آسان انداز میں کہ حضرت میرے آقا حضرت موسیٰ کاظم یہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں امام جعفر صادق، ان سے میں نے یہ روایت لی ہے. اور حضرت امام جعفر صادق یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام باقر سے یہ روایت لی ہے. اور میرے آقا امام باقر، منہ لٹکانا نہیں، سبحان اللہ نہ کہو تو چہرہ خوش رکھنا، چہرہ تازہ رکھنا. آپ 3 گھنٹے سے لائن میں کھڑے ہیں، کھڑکیاں کھلنے والی ہے، اس لیے اس روایت کو ہم نے آگے رکھا. ابن ماجہ میں ہے کہ یہ نام، یعنی اوپر سے اگر آپ چلیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ، حضور سیدنا مولانا امام حسن، حضرت امام حسین، امام زین العابدین، سرکار امام باقر، سرکار امام جعفر صادق، سرکار موسیٰ کاظم، سرکار علی رضا، سرکار تقی، سرکار نقی، سرکار امام حسن عسکری، سرکار امام مہدی. فرمایا پاگل پر پڑھ کے بندہ یقین سے دم کرے، نہ بڑا آ خدا اسے بھی شفا عطا. ہم کوئی بزرگ درویش نہیں ہیں، بزرگوں کا نام لیتے ہیں، لیکن لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے جبہ پہنا ہے. میں نے کہا جبہ بزرگی کی وجہ سے نہیں پہنا، اچھا لگتا ہے، گرمی بہت ہے تو ڈھیلا رہتا ہے اس لیے پہنا ہے. وہ کہنے لگے نہیں بزرگ. میں نے کہا بھائی جبہ پہنا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، آپ بھی پہنو. تو جبہ پہننے سے کون بزرگ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہماری جبہ پگڑی دے کر آ جاتے، کہتے جی تعویذ دو. تو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہتا ہے، بعض تعویذات کے اندر جو تسخیر مال اور رزق کی ہوتی ہے اس میں وہ اصحاب کہف کا نام لکھتے ہیں. تو میں ایسی اپنے مزاج میں اصحاب کہف کا نام بعد میں لکھتا ہوں، ان آل محمد کا نام پہلے لکھتا ہوں. وہ ہمارا ایک مؤذن تھا مولانا ابراہیم، اللہ اس پر خاص کرم فرمائے، وہ مجھ سے کہنے لگا ترس تو تعویذ کا ہی ہے، یہ کیوں لکھ. میں نے کہا ہمارے لکھنے سے کیا ہوتا ہے، جنہوں نے لکھا انہیں نے کام کرنا ہے. میں نے کہا جب اصحاب کہف کے ناموں میں یہ تاثیر ہے تو آل محمد اور اصحاب محمد میں کتنی تاثیر ہوگی. میں نے کہا بھائی ہم تو نقل کرتے ہیں اضافے کے طور پر. تو یہ وہ نام ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے میرے آقا سیدنا سید العلماء تاجدار اہل بیت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ، اور وہ میرے آقا امام باقر، کل انشاءاللہ ذکر کریں گے ان پر، ان سے، اور سرکار امام باقر امام زین العابدین سے، امام زین العابدین حضرت مولا امام حسین سے، مولا امام حسین امام حسن سے، اور وہ مولا مرتضیٰ سے. اس سند کو لاتے ہیں اور پھر یہ تمام فقیروں کے لیے مجدہ ہو جاتا ہے. وہ کہیں گے جی کون سے فقیروں کے لیے؟ میں نے کہا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ کی تقریر ختم ہو گئی، ابھی ہماری تقریریں ہیں، اب ہمارے مطلب کی باتیں، ہم جو کہیں ہمارے مشرب میں جو چیز جائز ہم بول رہے ہیں. جب آپ اصول تسلیم کریں گے تو یہ باتیں بولیں گے، جب اصول تسلیم نہیں کریں گے تو آپ بند کریں نیٹ، آپ جائیں، آپ کو جو آپ کی تقریر کرنی تھی وہ ہم نے پہلے کر دی ساری، وہ آپ نے ساری حجت اس دلیل کو توڑ کے دکھایا ہے. اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو اپنے مشرب کی کر رہے ہیں. اب فقیروں تم آئے ہو دوروں سے، ہم سب فقیر اور نکمے آئے ہیں نجب معلیٰ میں اور دربار مولا علی میں کھڑے ہیں. ہیں، اور مولا مرتضیٰ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان جان گرامی فدا بنا میں علی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا و مولانا ابراہیم وعلی آل سیدنا و مولانا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ومولانا إبراهيم وعلى آل سيدنا ومولانا إبراهيم إنك حميد مجيد. اب آؤ یہ حدیث پاک سنو اور غور کرو میرے دوستو، ایسے بھی کوئی بیٹھا رہنا تو وہ بھی محروم نہیں ہوتا، کیونکہ جس نے جاگنا ہے نا تو اس کی داڑھی بھی سفید ہے تب بھی وہ جاگ رہا ہے ایسے جیسے 19 سال کا لڑکا بیٹھا ہوا، ہاں میں دیکھ رہا ہوں، جس نے جاگنا ہے وہ اس کی عمر بھی پیچھے رہ گئی ہے، وہ زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا لیکن ایسا بیٹھا ہے جیسا پہلوان بیٹھتا ہے، بس اس کے صدقے خدا سب کو بخش دے گا، جو سو بھی رہا ہے وہ بھی بخشا جائے گا کیونکہ وہ دائرے میں آ چکا ہے. اور حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا اخذ بید حسن و حسین، یقین کے ساتھ سنیے، موت حق ہے، کفن میں لپٹا جانا حق ہے، جنازوں کو پڑھنا ہمارے حق ہے، کندھوں پر اٹھا کر قبروں میں ڈالنا حق ہے، سارے عزیزوں نے وہاں پر نسبتوں کے حوالے آپ کو کر دینا ہے، سراب پیچھے رہ گیا اصل کے حوالے کر دیا، مٹی ڈال کر آپ کو نکل گئے، یہ حق ہے. قبرستانوں سے گزرو، بڑی انجمن ہوتی ہے، کبھی ہم جلسے سے گزرتے کیا تماشا ہے، ادھر بقا ادھر فنا، کمکمے لگے ہوئے ہیں قبرستانوں کے سامنے، چیزیں بک رہی ہیں، موٹر سائیکلیں، ٹریفک چل رہا ہے، اور وہ شہر خاموشاں جو دارو بقا ہے، بندہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھے تو پھر ادھر دیکھے ہی نہ، یہ سب جھوٹ اور فریب ہے، اصل وہ ہے. لہذا توجہ کے طرف رکھ کر اب حدیث پاک اسی مضمون میں سوچئے کہ آپ کفن کی حالت میں ہیں، اور بالکل، اور وہ کفن جو ہے نا ان ریشمی لباسوں سے زیادہ قیمتی، دنیا کی راحتیں دنیا کے مال یہاں پڑے رہ گئے، اور باقاعدہ قبر کے اندر مومن کو فرشتے آفر کرتے، رب جانا دنیا میں، وہ کہتا دنیا پہ لعنت بھیجتا ہوں، ان بنگلوں ان گاڑیوں ان عیش و آرام سے زیادہ اس مٹی میں جن کے نام میں لیتا تھا خدا نے مزے دے دیے، وہ نہیں آنا چاہتا. وہ بولیے ہاں ہاں، وہ نہیں آنا چاہتا. الذین آمنوا بالغیب، یہی تصوف ہے. مومن وہ ہے جو دیکھ کے مانا، تو مانا کیا، مومن عاشق ہوتا ہے جو حضور نے کہہ دیا مان لیا اسے. عشق کی منزل فدویت کی ہے. عاشق ایسے بنو جیسے نرسری کا بچہ اپنے استاد پر عاشق ہوتا ہے. کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا جو پہلے دن اسکول میں گیا تو بلیک بورڈ پر استاد نے ایک لائن کھینچی، کہا بٹا بولو الف، اس نے پوری زندگی پھر اس کو الف بولا. اس کے باپ نے پوچھا تیرے پاس دلیل کیا علی دینے کی؟ کہا میرا استاد خود دلیل ہے اس کی. اس کو کیسے پتا یہ الف ہے؟ اس کو کیسے پتا یہ باپ؟ اس کے پیچھے جو راز ہے وہ الف میں آ گئے، اور الف کو سمجھا استاد کے ذریعے، اور ساری زندگی میں اس کو مقام گاڑی بنگلے ٹوپی پگڑی جو بعد میں سب ملی اسی یقین پر ملی. تو اب آپ دیکھیے یہی استاد اول جناب رسول اللہ ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. اب حدیث پاک سنیے، مولا امام حسن و حسین کا ہاتھ حضور نے پکڑا، اخذ بید حسن و حسین قال من احبنی، صحابہ کے مجمع میں کہا جنہوں نے مجھ سے پیار کیا اور میرے ساتھ وفا کی، وہ احب حازین، میرے حسن اور میرے حسین سے پیار کیا، اور دیکھا وہ اباہما، اس علی سے پیار کیا. دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے حضور نے، فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا دائیں طرف میرے حسن سے پیار کیا. ہمارے گھٹیا ہاتھ اس لائق نہیں، لیکن ایک سمجھنے کے لیے ہم اپنے ذہن میں، کیونکہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ حضور نے ہاتھ پکڑا، توجہ ہے، تو نہ میں آپ اپنے ہاتھ کو دیکھوں نہ آپ میرے ہاتھ کو دیکھیں، آپ ایک بقعہ نور کو دیکھیں جس میں سارا کلام ہو رہا ہے. اسی تصور، اسی نوری تصور سے دل نور پکڑتا ہے. کالا سوچیں گے تو کالا اترے گا، نور سوچیں گے نور اترے گا، دل اثر لیتا ہے تمہارے مزاجوں سے۔ سرکار نے ہاتھ مبارک پکڑا ہے، فرمایا جس نے من حبنی، جس نے مجھ سے پیار کیا، وہ حب حازین، جس نے میرے حسن سے پیار کیا اور میرے حسین سے پیار کیا، وہ اباہما، ایسا دیکھا ہوگا حضور، کیونکہ ہاتھ میں تو ان کو بٹھایا، اور کیا منظر ہوگا، سب حضور کو دیکھتے ہیں، حضور مولا علی کو دیکھتے ہیں، کچھ عشق تار بھی تو چھڑے یار، بغیر ڈھول کے بھی قوالی ہو سکتی ہے، کچھ تار چھڑے۔ فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے پیار کیا سید عالم سے، اور وہ دلیل بن گئی ان دونوں کی، یعنی سب کو بیان کر کے پھر کہا کہ میرے سے پیار کیا، فرمایا جس نے مجھے پیار کیا، یہ تو دعویٰ ہے، احب حاضین، اور جس نے ان دونوں سے پیار کیا، وہ اباہما، دائیں طرف حضور نے دیکھا ہوگا، جس نے ان کے باپ سے پیار کیا، پھر بائیں طرف حضور نے دیکھا ہوگا، وہ امہما، جنہوں نے ان کی ماں کا ادب کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا، حسن سے پیار کیا، حسین سے پیار کیا، ان کے ابا علی سے پیار کیا، ان کی اما میری ماں کی عزت قربان، حسین نسائے علی العالمین صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وابنیہا، ان کی امی جان کا ادب کیا، کان معی فی درجت یوم القیامہ، میرے نالین کی گرد کی وجہ سے اس کی شفاعت تو یوں ہی ہو جائے گی، لیکن ان پانچ کی محبت سے رہے گا میرے گھر کے اندر، وہ بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ، علی، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول۔ اسی طرح بیٹھیے، میں ایک شعر ہوگا، اس کے بعد سلام کا ایک شعر، لمبی دعا نہیں ہوگی، یہ اسی طرح درود پاک پڑھیے ذرا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدم سے لائی کا ایک شعر پڑھیں اور مولا علی کا جو اس نے پڑھیں، توجہ کرو، خاموشی سے سنیں، یہ بیدم وارسی کی زمین ہے، ادھر اتنا کوئی چمک نہیں پایا جو یہ بندہ چمکا ہے، اب ذرا سنیں، ذرا محبت سے آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کے سنیں۔